السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الاعقاف مکی سورت ہے. احقاف کے لفظی معنی ہوتے ہیں ریت کے ٹیلے. یہ قوم عاد کا علاقہ تھا، اس علاقے کو بھی احقاف کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. ان آیات میں صحیح عقیدے کا ذکر آ گیا. اللہ پر ایمان رکھنا ہے، کتاب پر ایمان رکھنا ہے، اور آخرت کو ماننا ہے، اور ٹھیک معلومات پہنچانے کا ذریعہ رسول ہوتے ہیں. اطلاع دینے والا جو اطلاع دیتا ہے، انسان اسی کے حساب سے پھر عمل کرتا ہے. اگر اس کے پاس اطلاع غلط پہنچتی ہے تو اس کا عمل بھی غلط ہو جاتا ہے. تو رسول ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے پیغامات لے کر آتے ہیں، اطلاعات لے کر آتے ہیں. اگر رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانیں گے تو عمل صحیح ہو نہیں سکے گا. تو ٹھیک معلومات پہنچانے کا ذریعہ تو رسول ہی ہوتے ہیں. اب ان میں سے ایک کو بھی نہ ماننا دراصل باقی سب کو بے معنی کر دیتا ہے. جو اس عقیدے کو مانے اس میں، اور جو اس عقیدے کو نہ مانے اس میں، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے زندگیوں کے طریقے میں. جو نہیں مانتا اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ بس ایک پکنک اسپاٹ کی طرح ہے، تفریح ہے، کھائے گا اور پیے گا اور اپنی مرضی کرے گا، نہایت غیر سنجیدہ زندگی ہوگی. اور جو اس آخرت کے عقیدے کو صحیح طرح سے مانے گا اس کی زندگی نہایت سنجیدہ ہوگی. جب رسولوں نے آ کر لوگوں کو صحیح صحیح اطلاعات دیں تو لوگ رسولوں کے دشمن ہو گئے کہ ہمیں بتایا کیوں کہ اللہ کیسے حساب لے گا. تب ایسے لوگوں کی گمراہی اور ایسے لوگوں کی ہلاکت میں تو کوئی شک اور شبہ رہ نہیں جاتا. قل، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارئیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. ان سے کہیے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی باقی بچا ہوا حصہ تمہارے پاس اگر ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. اب ہوا یہ کہ جب رسولوں کی بات قوموں نے نہ مانی تو انہوں نے پھر اپنے من گھڑت کچھ عقائد بنا لیے، اپنے من گھڑت معبود بنا لیے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. اس کا نقد فائدہ دنیا میں شرک کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے صاف بچ نکلتا ہے. اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنی من مانی کرنا، یہی دراصل شرک ہوتا ہے. تب یہاں مشرکوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ دکھاؤ کہ اللہ کی تخلیق میں تمہارے بنائے ہوئے دیوی دیوتا کی کیا شرکت ہے، کوئی اگر ثبوت تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ. اب دیکھیں خطاب اس کے اندر مشرکین سے کیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی آپ کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہے اور اس کا بھی آدھا حصہ کہ ایتونی بھی کتاب میں من قبلی حاضر سے لے کر، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو کیا لکھا ہے اس کے اندر، اگر آپ کو پورا ریفرنس پتا ہے تو آپ اس کو بتا سکیں گی کہ یہ تو شرک کی نفی میں بات کی جا رہی ہے. کیا یہاں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ لاؤ قرآن کے علاوہ تم کوئی حدیث کی کتاب؟ نہیں ہے. لیکن لوگ اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، تو بخاری کہاں سے آئی اور مسلم کہاں سے آئی اور احادیث کی کتابیں کہاں سے آئیں۔ اب ایسی باتوں سے عام لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ جو قرآن کا جاننے والا ہے وہ ان باتوں میں کبھی آ نہیں سکتا، وہ کبھی کنفیوز نہیں ہو سکتا، اور جو نہیں جانتا، جو لا علم ہوتا ہے، وہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے اور دھوکے میں بھی آ جاتا ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے اور ہم جاتے ہیں بازار شاپنگ کرنے کے لیے، آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ جانتی نہیں ہیں بازار میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، اب وہاں دکاندار کپڑا دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ کپڑے پر لکھا ہوتا ہے میڈ ایز جاپان، میڈ ان کے بجائے وہ میڈ ایز لکھ دیتے ہیں۔ اب جس کو علم نہیں، یا جو کپڑا نہیں جانتا، یا جو پڑھنا نہیں جانتا، وہ تو اس کے دھوکے میں آ جائے گا، لیکن جو جانتا ہے وہ دھوکا نہیں کھا سکتا۔ تو ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح جگہ پہنچیں اور ہم صحیح معلومات قرآن سے حاصل کریں اور کوئی ہمیں بھٹکا نہ سکے، تو اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں، تاکہ پھر ہم ایسی باتوں کو خود جج کر سکیں کہ کہاں تک اس کے اندر حقیقت ہے اور کہاں اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اب پھر شرکی کا مضمون کنٹینیو ہو رہا ہے، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ مشرکین جایا کرتے تھے، اپنے پتھر کے معبودوں کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں سنتے، ان کو نہیں پتا کہ تم ان کے سامنے کیا اپنی فریادیں رکھ رہے ہو۔ مشرکوں کے معبود کھڑے ہوتے تھے مٹی کے ڈھیر، اور مسلمانوں نے بھی کچھ معبود قبروں کی شکل میں بنا لیے، لیٹے ہوئے معبود، قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر والے کو پکارتے ہیں، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کون پکارنے والا کس لیے پکار رہا ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا، لوگ اس کو نہلاتے ہیں، اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتا، لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کا جنازہ، تو آخر یہ کیسے ہم نے سوچ لیا کہ جو اتنا مجبور اور اتنا محتاج تھا کہ اپنے روزمرہ کے کام، جس پر اس کی قدرت تھی زندگی میں، اب وہ اپنے روزمرہ کے کام بھی نہیں کر سک رہا، تو اچانک قبر میں جا کر اس کے اندر اتنا اختیار، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ لوگوں کی بگڑی بنانے لگ جائے؟ مردے کے پاس کھڑے ہو کر کوئی پوچھے اسے کہ میری چابی کہاں ہے یا فلاں چیز آپ نے کہاں رکھی ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ الگ بحث ہے، بات اتنی ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تو قبر میں جا کے وہ کیسے جواب دیں گے؟ تو قبروں کے پاس جانا اور قبر والوں کو پکارنا، یہ کس قدر اپنے وقت کا ضیاع ہے۔ اور اللہ جو کہ سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس سے کہیں، وہ ساری دعائیں سنتا ہے، قبر والے نہیں سن سکتے، وہ جواب نہیں دے سکتے، اپنی مدد وہ خود نہیں کر سکتے، کسی اور کی کیا کریں گے؟ بلکہ قیامت کے دن تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم کو نہیں پتا کہ تم ہمیں پکارا کرتے تھے۔ کسی ولی اللہ نے، خواجہ معین الدین چشتی نے، یا داتا گنج بخش ان کو کہا جاتا ہے، یا مختلف جو کہ اولیاء اللہ ہیں جن کے مزار آج ہم نے بنا لیے ہیں، اور ان کے مزاروں پر آپ جا کر دیکھیں کہ کیا رش کا عالم ہوتا ہے اور کیا کچھ شرک ہے جو وہاں پر کیا جا رہا ہے، وہ تو صاف انکار کر دیں گے قیامت کے دن۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم ہمیں پکارنا، ہم تو تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن وہی گمراہ جب لوگ ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ کے کام بھول جاتے ہیں، دعوت بھول جاتے ہیں، اب بس ان کی تعریف اور ان کی تعظیم میں غلف کو وہ نجات کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے، اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہاں پر ان کو امید بھی دلا دی کہ اگر اب بھی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اب بھی تم شرک سے باز آ جاتے ہو، اب بھی تم اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو، نبیوں، فرشتوں کو، قبر والوں کو یا دیوی دیوتاؤں کو پکارنا چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہو، اللہ تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ کیوں بند دروازے کھٹکھٹاتے ہو؟ اللہ کا در 24 گھنٹے ہر آن ہر پل کھلا ہوتا ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے مانگو وہ دینے پر قادر ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ان سے کہیے میں کوئی نرارا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ یعنی اب دیکھیں، رسول سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یعنی میں بھی اللہ ہی کے در پر اپنی تمنائیں، اپنی حاجتیں پیش کرتا ہوں۔ تو جب رسول نہیں جانتے تو کوئی اور کیا جان سکتا ہے؟ رسول سے بڑھ کر تو کوئی ولی اللہ ہو نہیں سکتا، رسول سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ ہو نہیں سکتا۔ تو جب رسول نہیں جانتے تو کوئی اور کیسے جان سکتا ہے؟ سب کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی؟ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں، اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ کفار کا قول نقل کیا جا رہا ہے۔ پوائنٹ ان کا یہ تھا، دراصل نفسیات ان کی یہ تھی کہ اگر ایمان لانے سے دولت میں اضافہ ہوتا تو وہ مان لیتے، لیکن ایمان لانے سے کوئی دنیاوی وجاہت میں اور دنیاوی دولت میں اور یہاں کے آرام میں تو کوئی اضافہ ہوتا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو پرانا جھوٹ ہے جو کہ چلا آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو غلام ہیں اور غریب لوگ ہیں، تو یہ غریب ہم سے زیادہ عقل مند تو ہو نہیں سکتے۔ یہ ہمیشہ سے غلط فہمی رہی پیسے والوں کو کہ پیسہ دراصل عقل کا انڈیکیشن ہوتا ہے، کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ عقل مند۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر دعوت اعلیٰ ہوتی تو ہم جیسے اعلیٰ لوگ قبول کرتے، ہم جیسے عقل مند اس کو ایکسیپٹ کرتے، تو اگر گھٹیا لوگوں نے، بقول ان کے یعنی کہ معاشرے کے دبے ہوئے طبقے نے اگر اس دعوت کو قبول کیا ہے تو دعوت اعلیٰ نہیں ہوگی، دعوت بھی گھٹیا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا، پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہ معاملہ کیا۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ اس سے پہلے بھی ہم چند مقامات پر والدین کی عظمت اور والدین کی عزت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ سے پوچھا کس کا حق خدمت مجھ پر زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو فرمایا تیرا باپ، یعنی ماں کو تین درجے فضیلت حاصل ہے باپ کے مقابلے میں، اور وجہ بھی یہی ہے کہ وہ مشقت جو زیادہ اٹھاتی ہے، تو ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کو ناراض کر کے دولت، عزت، شہرت سب مل سکتا ہے، لیکن ماں کو ناراض کر کے جنت نہیں مل سکتی۔ اور ماں باپ کی دعائیں یہ دراصل جنت کی رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں۔ بہت خوش قسمت وہ لوگ کہ جن کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، جن کے گھروں کے اندر بزرگ ہوتے ہوں۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، ضرور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے۔ اے میرے رب، مجھے تو توفیق دے، میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اچھا، آپ دیکھیں ایک نعمت کا ذکر ہے نا، انمتا نعمت کا، تیری نعمت۔ وہ کیا نعمت ہے؟ ایک نیک انسان کی دعا ہے۔ یہ نعمت ہے دراصل نعمت ایمان، جیسے کہ دعا آتی ہے کہ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے اسلام کی نعمت پر، اور یہ نعمت کافی ہے نعمت ہونے کے لحاظ سے۔ کچھ بھی انسان کو دنیا میں نہ ملے، اگر اس کو نعمت ایمان، نعمت اسلام اگر مل گئی ہے، تو بس اس کا بھلا ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کی آخرت سنور گئی۔ لیکن یہ ایمان صرف اپنی ذات سے کام نہیں دے گا، یقیناً یہ جنت کے راستے پر تو آ جانا ہے، لیکن پھر عمل صالح جنت کے راستے کے قدم ہے۔ تو نعمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے نعمت دی، اور نعمت ایمان کے ساتھ، نعمت ہدایت کے ساتھ، باقی ہر نعمت پر نعمت ہو جاتی ہے، چاہے دولت ہو، چاہے شہرت ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، سب چیزیں نعمت بن جاتی ہیں۔ اور اب دعا کی کہ اللہ اس ایمان کے ساتھ مجھ کو نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اور کیسا نیک عمل؟ ترضا ہو، اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ بعض دفعہ ہم اپنے معاشرے کے اندر معیارات دیکھتے ہیں نیکیوں کے، ضروری نہیں ہے کہ معاشرے میں جو چیز اچھی سمجھی جا رہی ہو وہ اللہ کی نظر میں بھی پسندیدہ ہو، یا جس سے میں راضی ہو رہی ہوں اس سے اللہ بھی راضی ہو رہا ہو، یا معاشرہ جس سے راضی ہو اس سے اللہ بھی راضی ہو۔ تو نیک عمل تو وہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اپنا دل انسان کا تنگ پڑ رہا ہو وہ کام کرتے ہوئے، یا یہ عین ممکن ہے کہ معاشرے میں لوگ اس کام کو پسندیدہ نظر سے نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن اگر اللہ راضی ہے، جب رب راضی تو سب جگ راضی والی بات ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی دعا، انسان غلطی سے اور غلط طریقے سے ہر طرح سے انسان بچ جاتا ہے۔ اعمل صالحا ترضاه، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ اصلح لی فی ذریتی، پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر والدین کے لیے دعا کی۔ والدین کے لیے دعا ہے، پہلے انعام کا ذکر کیا گیا، پھر والدین کے لیے دعا، پھر اپنے لیے دعا، پھر اولاد کے لیے۔ اب دیکھیے جو عمر آئی تھی 40 سال کی عمر اس شخص کی، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان ایک بہت ہی سمجھے کہ اسٹریٹجک مقام پر ہوتا ہے زندگی میں، بہت اہم مقام پر ہوتا ہے، اس طرح کہ دو نسلوں کو اس نے تھاما ہوا ہوتا ہے۔ ایک طرف پچھلی نسل، آبا و اجداد، ماں باپ، اور ماں باپ اس سے آپ تمام بزرگان لے لیجئے خاندان کے، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، نانی، دادی، یہ سب ایک طرف ہوتے ہیں، تو ان پر بھی انفلوئنس ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، اور دوسری طرف ینگر جنریشن پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اولاد کے اندر اپنی سگی اولاد تو لازمی طور پہ ہے ہی، اس کے علاوہ ہمارے بھانجے، بھتیجے، بھانجیاں، بھتیجیاں، اور وہ بچے جو کہ ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہیں، ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں آتے ہیں، ہمارے دائرے کے اندر آتے ہیں، تو دونوں طرف انسان اپنا اثر ڈال سکتا ہے۔ تو جس کو اس عمر میں توفیق مل جائے نیکی کی، بہت خوش قسمت انسان، بہت کچھ اپنے لیے اچھے اچھے آثار چھوڑ سکتا ہے، بہت سا اصلاح کا کام کر سکتا ہے۔ دیکھیے ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے نا، وہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کر ہدایت دے دیں، لیکن ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو اگر 50 لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اللہ مجھ کو ذریعہ بنا دے، میرے ذریعے سے ہدایت ان تک پہنچ جائے، میرا بھی بھلا ہو جائے اس کے اندر۔ اور اولاد کی اصلاح کے اندر یقیناً ان کی دینی اصلاح تو ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو، والدین کا خیال کرنے والی ہو، خود غرض اور سیلف سینٹرڈ نہ ہو کہ اپنے اپنے دھندوں، اپنے اپنے کاموں کے اندر لگی رہے، بلکہ یہ بھی خیال کرے کہ والدین کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ جو اولاد والدین کا خیال کرتی ہے تو والدین پر کچھ احسان نہیں کرتی، اپنے اوپر اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنا جنت میں گھر بنا رہی ہے۔ تو ہم بھی جب والدین کے مقام پر ہوں تو اپنی اولاد کے دماغ میں یہ بات نہ ڈالیں کہ بس اب تو ان کی زندگی ہے، بس اب یہی خوش رہیں، اب میرا کیا ہے، ہم تو کچھ بھی کر لیں گے، ان کی زندگی سب سے اہم ہے، ہمارا کیا۔ نہیں، اس طرح جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اولاد کہتی ہے ٹھیک ہے بس ہم اور ہماری زندگی، پھر نیوکلیئر فیملیز کی بات ہونے لگ جاتی ہے کہ بس وہ اور ان کے بچے اور ان کی بیویاں، اور آگے ماں باپ کی پھر اہمیت نہیں رہتی۔ نہیں، اولاد کو شروع سے بتائیں کہ تم پر ذمہ داری ہے اور تمہارا فرض ہے کہ تم ہمارا خیال کرو۔ احسان جتانے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن سکھا دیا ہے اولاد کو، اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا ہے، تو خود بخود وہ والدین کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور جو غلطیاں ہو جائیں، انی تبتو الیک اللہ، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اب ایک اور کردار ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے، والذی قال لوالدیہ، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا افل لکما، اف، ہم کو منع کیا گیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ والدین کو اف بھی مت کہنا۔ یہ ایک اف کہنے کو ایک لفظ ہے، پورا اس کے اندر رویہ آ گیا، بیزار ہے والدین سے، حقیر سمجھتا ہے والدین کو، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا ہے، والدین کو بیوقوف سمجھتا ہے، ان کو بیکورڈ سمجھتا ہے، خود کو سمجھتا ہے کہ بہت قابل ہوں۔ جیسے آج بھی بعض دفعہ اولاد والدین کو حقیر اس لیے سمجھنے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والدین کو کمپیوٹر چلانا نہ آتا ہو۔ تو کیا ہو اگر کمپیوٹر چلانا نہیں آتا؟ تم کو پیدا تو کیا ہے، تم کو سکھایا تو ہے، تمہاری گندگی صاف کی ہے اور تم کو کھلایا اور تم کو پلایا، تم تو اتنے مجبور تھے کہ اپنے منہ تک نوالا بھی نہیں لے جا سکتے تھے، تو کتنے احسان کیے ہیں ماں نے تمہارے اوپر۔ اب آج وہی ماں جو ہے وہ کم عقل لگنے لگ گئی، بے وقوف لگنے لگ گئی۔ یہ تو بڑی سخت بد نصیبی ہے کسی بھی اولاد کی کہ والدین کی عزت اس کے دل میں نہ ہو اور ایسا حقارت کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ وہ کرتی ہو۔ اس نے کہا اف لکما اتعداننی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی، اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھ کو یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ جیسے کہ آج سوچیں کہ کوئی کہے کہ یہ اس ایج آف انلائٹمنٹ میں یہ میڈیویل باتیں، یہ دقیانوسی باتیں، انسانی علم کی چکا چون سے اس قدر مروب کوئی ہو جائے کہ اللہ کا علم اس کے آگے ماند پڑتا محسوس ہو، تو یہ کیا عقل ہوئی، یہ تو کوئی عقل نہ ہوئی۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ ہو گزرے انہیں میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کافر جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں تو اجر نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار جو بھی محنت کرتے ہیں، جو بھی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوششیں دنیا میں برابر ہو جاتی ہیں، ان کو اپنی محنتوں کا صلہ بھرپور یہاں مل جاتا ہے۔ تو ان کی کامیابی کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ اللہ کا انکار، رسول کا انکار کر کے اللہ کا دیا ہوا ہر قانون توڑ کر بھی آج کتنے خوش اور کتنے کامیاب ہیں۔ یہ دراصل کیا ہے کہ ان کی تمام اچھائیوں کا ان کو صلہ یہیں پر مل رہا ہے۔ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کہہ دیا جائے گا کہ آج تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں، تم تو سب کچھ لے گئے اپنا دنیا کی زندگی میں، سب تم کو وہیں مل گیا۔ یہ ہے استدراج، اللہ رسی دراز کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ یہاں دے دیتا ہے، نعمتیں جتنی زیادہ دیتا ہے اتنے ہی مگن ہو جاتے ہیں اور زیادہ غافل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب ان کو بہت زیادہ نعمتیں ملتی تھیں اور کوئی زندگی میں آزمائش نہیں آتی تھی تو پریشان ہونے لگتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہم کو ڈھیل دے دی ہو اور اللہ ہماری ساری نیکیوں کا صلہ ہم کو یہیں دے دے۔ وَذْكُرْ أَخَا عَادَ، اب ذرا انہیں آگ کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ تو دم میں رو کل شی ام بے امری ربیہ، اٹھا کر پٹخ رہی تھی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ یہ آت بہت مضبوط قوم تھی، بڑے طاقتور، فزیکلی بڑے اسٹرانگ تھے اور بڑا ناز تھا ان کو اپنی فزیک کے اوپر، اپنی فزیکل اسٹرینتھ کے اوپر، اپنی جسمانی طاقت کے اوپر، بہت لمبے چوڑے۔ لیکن ہوا جیسی غیر محسوس چیز جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا انسان، اللہ تعالیٰ نے صرف ہوا جیسی چیز کو تھوڑی سی ڈھیل دی اور وہ ہوا ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی، اور جو عذاب تھا وہ ان کے کرتوتوں کے ساتھ بالکل آپ دیکھیے مناسب تھا، یہ بھی حد سے بڑھ گئے تھے طغیانی میں۔ اللہ نے بھی فورس آف نیچر کو، ایک قدرت کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی ذرا سا حد سے بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی عجیب و غریب مخلوق اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی عذاب دینے کے لیے، یہ روزمرہ کی چیزیں جو ہمارے لیے عام طور پہ فائدہ مند ہوتی ہیں، انہی میں سے کسی چیز کی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر دیتا ہے اور وہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ بالکل جیسے قومیں اللہ کی نعمتوں کو پا کر طغیانی پہ، سرکشی پر جب اتر آتی ہیں تو اللہ اسی نعمت کو ان کی ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہے، اپنی کسی بھی نعمت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی تھوڑی سی رسی ڈھیلی کر دی، وہ ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا کہ شاید وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بل ضلوا، بلکہ وہ تو کھو گئے انہم ان سے، وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یعنی یہ کیا سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں جو کہ ہم کو آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ جیسے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے بھی کچھ پیٹرن سینٹس بنا لیے ہیں کہ یہ کچھ بزرگ ہیں جو کہ فلاں فلاں شہر کی حفاظت کرتے ہیں۔ کراچی شہر کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر ہریکینز یا زلزلے کیوں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، اور عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ وہ روک لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ اگر شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ بالکل اگزیکٹ یہی عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے بت ہم کو آفتوں سے بچاتے ہیں. تو یہ مزار بھی جو ہمارے ہیں یہ بتوں سے کم نہیں ہے. اسی طرح کی عقیدت ہے, اسی طرح کا اعتقاد ہے, اسی طرح کا ان پر بھروسہ ہے جیسے کہ مشرکین مکہ کو اپنے بتوں پر ہوتا تھا. تو اللہ بچاتا ہے یا عبداللہ شاہ غازی بچاتے ہیں؟ اللہ بچانے والا ہے. اللہ اگر کوئی آفت یا مصیبت بھیجنا چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں. اب یہ واقعہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے. طائف کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل ترین دن تھا. آپ بہت امید لے کر وہاں گئے تھے کہ طائف کے سردار اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے, اس لیے کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تنگ ہو رہی تھی. آپ چاہ رہے تھے کوئی اور ٹھکانہ مل جائے, اور طائف کے سردار اگر اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک ٹھکانہ مہیا ہو جائے گا. لیکن طائف کے سرداروں نے تو وہ سلوک آپ کے ساتھ کیا جو 12-13 برس میں کبھی مکے والوں نے بھی نہ کیا تھا. ایک نے آپ کی بات نہ سنی بلکہ انتہائی مذاق اڑایا اور دھکے دے کے آپ کو نکالا, اور اتنے پتھر مارے لوگوں نے کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں. دونوں طرف لوگ کھڑے ہو گئے تھے, جہاں سے آپ گزرتے تھے وہ برا بھلا کہتے تھے اور پتھر آپ کو مارتے تھے, اور اتنی انہوں نے آپ کی بے عزتی کی اور بہت آپ کی حق تلفی کی گئی. کبھی دعا پڑھیے گا, دعا مستضعفین کہلاتی ہے, جو آپ نے طائف سے واپسی میں پڑھی تھی کہ اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے, ایسے لوگوں کے حوالے جو میرا مذاق اڑاتے ہیں, میرا یہ حال کرتے ہیں. پھر آخر میں دعا میں آتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں. بہت پیاری دعا ہے. تو یہ آپ کی کیفیت تھی, دل آپ کا دکھا ہوا تھا اور جسم آپ کا زخمی تھا. ایک جگہ آپ اور آپ کے پیچھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے, دو ہی آپ گئے تھے طائف. آپ فجر کی نماز میں بلند آواز میں تلاوت فرما رہے تھے. اتنے میں وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزرا اور قرآن کی تلاوت سن لی, اور ان کے دل ایمان کے لیے کھل گئے. بعض دفعہ ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے لوگوں سے کہ کوئی نہیں سنتا, کیا پتہ کون سن لے. جیسے یہاں پر اس وقت میں اور آپ تو موجود ہیں ہی, ہمیں کیا پتہ اور اللہ کی کتنی مخلوق ہے, کیا پتہ کوئی جن بھی یہاں پر ہوں جو بات سن رہے ہوں اور وہ ہدایت پا جائیں. جیسے ایک لڑکی کا فون آیا اسلام آباد سے, وہ کہنے لگی اماپا میں نے انگلش میں دورہ ترجمہ شروع کیا ہے. پہلے دن تو ایک عورت آئی, اگلے دن وہ بھی نہیں آئی. تو میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں, میں کہا جب وقت ہو تم اپنا قرآن شروع کر دو, تم سنانا شروع کر دو, ایک بھی نہیں ہے تم سناؤ, تمہارا وقت تو لگ جائے گا نا, اللہ تو تمہارے وقت کا انویسٹمنٹ دیکھ رہا ہے. اللہ کو ہیڈ کاؤنٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آ کر بیٹھے, اور جب وہ سنائے تو کیا پتا کس کے کان پہ بات پڑ جائے. صرف مخلوق انسان تو نہیں ہے, جن بھی تو موجود ہیں, کیا پتا انہیں ہدایت مل جائے اور ایک کو بھی ہدایت نہ ملے. انسان کم از کم اپنے ایمان کو موقع کر لیتا ہے, اپنی انویسٹمنٹ کر لیتا ہے اللہ کے ہاں, اور اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر دے گا انشاءاللہ. تو یہاں طائف سے تو مایوسی ہوئی, لیکن دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کسی اور کی ہدایت کا, جبکہ آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ آپ ان کو سنائیں گے, اللہ نے انتظام فرما دیا. تو جن وہاں پر آ گئے, فلما حضروه قالوا انصتوا, جب وہ اس جگہ پہنچے یعنی جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش, انصتوا, چپ ہو جاؤ. کیوں کہا؟ جب انسان سنتا ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ جب وہ سمجھنا چاہتا ہے, کوئی بات اس کو اہم لگتی ہے, عظیم لگتی ہے کوئی بات, تو وہ صرف سننے پر کفایت نہیں کرتا بلکہ وہ غور سے سننا چاہتا ہے, کمپریہینڈ کرنا چاہتا ہے, اور کمپریہینشن کے لیے خاموشی نہایت ضروری ہے. اگر ڈسٹریکشن ہوتی ہے, توجہ بٹتی ہے, تو بات سننے کے باوجود سمجھ نہیں آتی. سننے اور سننے میں بڑا فرق ہے. ایک بات جو اہم نہیں لگتی انسان کو, وہ انسان سنتا ہے, آدھے کان سے سنتا ہے, لاپرواہی سے سنتا ہے, آدھی سنی آدھی نہ سنی, کبھی اس سے بات کر لی کبھی اس سے بات کر لی, کبھی توجہ کہیں بھٹک گئی, تو سننے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ چونکہ کمپریہینڈ کرنا چاہتے تھے, غور کرنا چاہتے تھے, تو لہذا انہوں نے کہا انصتوا, خاموش ہو جاؤ. دل اور دماغ وہ بھی بالکل خاموش ہو جائے انسان کا, دل اور دماغ آپس میں بات چیت نہ کرتے رہیں, پوری توجہ بات کرنے والے پر ہو اور جو کہا جا رہا ہے اس پر ہو, آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات نہ کی جائے. اور اگر آج کا زمانہ ہوتا تو وہ کہتے کہ اپنے سیل فونز کو بھی سائلنس پر کر دو. اتنا بڑا ڈسٹریکشن آج کل سیل فونز نے نکالا ہے, اس کا تو مثال ملنی مشکل ہے. سب لوگ خاموش بیٹھے ہوں, کہیں نہ کہیں کوئی فون کسی کا بجتا ہے اور پھر ڈسٹریکشن. لوگ بعض دفعہ سن رہے ہوتے ہیں بات, لیکن میسیجز ان کے آ رہے ہوتے ہیں, کان سے وہ بات سن رہے ہیں, آنکھیں ان کی میسج پڑھ رہی ہیں. تو آواز آنے کے باوجود, موجود ہونے کے باوجود فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کہا گیا. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین, پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. یہ ہوتا ہے غور سے بات کو سننے کا فائدہ, وہ دل دماغ کے اندر راسخ ہو جاتی ہے, جا کر کھپ جاتی ہے, خوب اچھی طرح یاد ہوتی ہے, اور آگے انسان خود دائی بن جاتا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا بن جاتا ہے. دل اور دماغ کی دنیا بدل جاتی ہے اگر چند آیات بھی غور سے سن لی گئی ہوں. قالو, انہوں نے کہا, اے ہماری قوم کے لوگوں, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے, تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی, رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں, اللہ کی طرف بلانے والی کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے, وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے, اور نہ اس کے لیے ایسے حامی یا سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان آیات سے پتا چلا کہ جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں, اس لیے کہ قیامت کے دن نہ صرف انسانوں کا حساب کتاب ہوگا بلکہ جنوں کا بھی ہوگا. سورہ رحمان میں یہ بات بہت وضاحت سے انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انہ علی کل شیء قدیر. اور کیا ان لوگوں کو سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا, وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں, یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے, اس وقت ان سے پوچھا جائے گا, کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, وربنا, قسم ہمارے رب کی. یعنی کیا پتا چلا ہمیں قیامت کی زندگی کے بارے میں, کہ کنٹینیوٹی آف کانشیسنس ہے, شعور ہوگا انسان کو, اس کو پتا ہوگا, وہ خود شعوری کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اپنی شناخت ہوگی, اپنی آئیڈینٹی کا احساس ہوگا, اور اس کی یادداشت بھی ہوگی, اس کو یاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا اور کیا میں کہا کرتا تھا. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل یهلک الا القوم الفاسقون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے, اور ان کے معاملے میں جلدی مت مچائیے. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے, تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے. بات پہنچا دی گئی, اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کہ نہیں, وہی ہلاک ہوگا جس نے کہ نافرمانی کی. سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اب یہاں تھوڑا سا ذرا ہم کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کفار بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روک دیں. اپنے بس پڑتے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے عاجز کر دیا, ہر طرح سے آپ کو ناکام بنانے کی کوششیں کر لیں, یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑ گئی. اور یہ یاد رکھیے, کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر گئے, ہرگز نہیں. ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی, نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ ان کو اپنی جانیں اتنی پیاری ہو گئی تھیں کہ کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں. ہجرت جان بچانے کو نہیں کی جاتی, ہجرت دراصل ایمان بچانے کے لیے کی جاتی ہے. اب ان کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو جو کوششیں کی, جو جو منصوبے بنائے, جو جو محنتیں کی کہ اللہ کے راستے سے روک دیں, اللہ نے ان کی ساری کوششیں برباد کر دی. یہ اپنی منزل, اپنی مراد نہ پا سکے. ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام ترقی پاتا ہی چلا گیا, یہاں تک کہ پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ انہوں نے اپنی توانائیاں خرچ کی, کس چیز میں توانائیاں خرچ کی, اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے, کس قدر ان کو دھوکا ہو گیا, کس قدر یہ غلطی کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا تھا کہ یہ آخرت کمائیں, لیکن انہوں نے تو اپنی ساری صلاحیتوں کو دنیا میں کھپا دیا, اصل ہدف سے ہٹ گئے. جس طرف ان کو محنتیں, جس طرف ان کو کوششیں کرنی چاہیے تھیں اس طرف نہیں کی, اور جس کام کے لیے کی وہ چیز ملی نہیں. اضلّ اعمالہم, اعمال سے مراد سمجھیے کوششیں. اللہ نے ساری کوششیں ان کی ضائع کر دی, جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں, اور جو چاہ رہے تھے کہ ہمیں ملے وہ ان کو ملا نہیں. اسلام پھیلتا چلا گیا. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم, اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہاں پر قرآن بھی تو کہا جا سکتا تھا, اتنا لمبا جملہ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی صرف اور صرف قرآن کی شکل میں نازل نہیں ہوئی, بلکہ آپ پر وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سب کو مانتے ہیں. وہو الحق من ربہم, اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. اب عمل صالح ہے کیا, ہم یہ تو جانتے ہی ہیں ایک ایک کر کے, لیکن ایک ڈیفینیشن اگر ہم اس کا اپنے سامنے رکھیں, عمل صالح کیا ہے؟ دل میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق, عمل میں جہاد, محنت اور مشقت انسان کرے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھے. اس لیے کہ ایمان کی دولت تو آپ کو قرآن سے مل جائے گی, کوئی شک نہیں اس کے اندر, لیکن اگر ایمان کی بنیاد پر کوئی نظام قائم کرنا ہے, دین کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے, اس ایمان پر عمل کرنا ہے, وہ سنت کے بغیر ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کریں. ہدف کیا ہو؟ دنیا میں تو دین کی سربلندی, لکلمت اللہ ہی العلیا, اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے, یہ دنیا کا ٹارگٹ. اور آخرت کا ٹارگٹ اپنے لیے جنت اور اللہ کی رضا. تو یہ چند چیزیں اگر ہمارے عمل میں ہوں تو وہ عمل صالح ہو گیا. اور اس کے لیے اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا تھا. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے. وَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے, یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو, اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو, یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. اب بات ہی جنگ کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں, جب جنگ میں تمہاری مٹ بھیڑ ہو کفار کے لشکر سے تو پھر جم کر جنگ کرو. جنگ کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ دشمن کا زور توڑ دیا جائے. ہجرت سے پہلے تو جنگ کی اجازت نہیں تھی, ہجرت سے پہلے بھرپور کوشش کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہ دشمن کی دشمنی کو ختم کیا جا سکے. وہاں زبان کا جہاد تھا, قرآن کا جہاد تھا, جاہد ہم بھی جہادن کبیرا, سورہ فرقان میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں. بھرپور کوشش کی, دشمن کی دشمنی ختم نہ ہوئی. ہجرت کے بعد جنگ کی اجازت مسلمانوں کو دے دی گئی, اور اب یہ ہے کہ دشمن کو ختم کر دو۔ اس کے لیے جنگ کی ضرورت پڑتی ہے، تلوار کے اور ہتھیاروں کے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ دشمن کا زور اور برائی کا زور توڑا جا سکے۔ ذالک، یہ بات، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہوگا۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شہید، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر گواہی دے دی کہ اللہ، ہم تیرے دین کو دنیا میں بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہا، اللہ اس کو بہت بلند فرمائے گا، اللہ بہترین اجر دے گا، جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کی پہچان کرا چکا۔ کس طرح سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ جنت بالکل اجنبی نہیں ہوگی۔ احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جب جنتی اپنی جنت میں داخل ہوگا، وہ اس کو اس طرح پہچانے گا جیسے انسان اپنا گھر پہچانتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، آپ بیسٹ ہوٹل میں بھی جائیں، فائیو سٹار ہوٹل میں بھی جائیں، تو تھوڑی دیر تو دقت ہوتی ہے نا، کہ کون سے سوئچ سے فلاں لائٹ جلتی ہے، تو ذرا سی انسان کو اورینٹیشن کرنی پڑتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر، کون سی چیز کہاں ہے۔ بعض دفعہ وہ فریج اس قدر چھپا کے رکھتے ہیں کہ آپ اس کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں، ملتا نہیں۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی بھی مشقت میں نہیں ڈالے گا کہ ان کو یہ بھی ڈھونڈنا پڑے کہ فلاں چیز کہاں ہے۔ ہم اپنے کمروں میں داخل ہوتے ہیں تو آنکھ بند کر کے بھی ہم ہاتھ لگاتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کون سی چیز کدھر ہے۔ تو ایسی جنت جو ہے وہ ایسی جانی پہچانی جگہ ہوگی کہ لگے گا جیسے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ چاہتا تو خود ہی نمٹ لیتا ان کفار سے۔ قوم عاد، قوم ثمود کی طرح آسمان سے کوئی عذاب آ جاتا، سب تباہ ہو جاتے، لیکن نہیں، یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ تو معاملہ ہے رحمت للعالمین کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فیصلہ تھا کہ مسلمان جو ہوں گے وہ اپنے دشمن کو مٹانے والے نہیں ہوں گے۔ پچھلی تو امتوں کے دشمن مٹ گئے، ملیا میٹ ہو گئے، لیکن دیکھیں مسلمانوں کے دشمن مٹے نہیں، مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو مٹایا نہیں بلکہ سنوار دیا۔ تو مسلمان تو دشمن کو سنوارنے والے تھے۔ ہر جگہ اصلاح ہو گئی، ہر جگہ فلاح آ گئی، وہ جو کل تک کافر تھے آج وہی اسلام کے بہت پکے ساتھ دینے والے بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر قاعدہ تھا، اس لیے کہ آگے کوئی نبی کو رسول آنا نہیں کہ دوبارہ سے کوئی امت اٹھائی جائے۔ اسی امت میں سے لوگوں کو نکلنا تھا جو کہ رہتی دنیا تک اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اگر ان سب کو ہلاک کر دیا جاتا آسمانی عذاب کے ذریعے، تو پھر پیغام باہر پہنچتا کیسے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف عرب کی حد تک تو نہیں تھی، آپ کی تو بین الاقوامی دعوت تھی، انٹرنیشنل دعوت تھی۔ تو لہذا عرب کی باؤنڈریز، عرب کی سرحدوں سے باہر عرب ہی اس دعوت کو لے کر گئے۔ سب سے پہلے مخاطب وہی تھے، سب سے پہلے مجاہد وہی تھے، سب سے پہلے مبلغ وہی تھے، لہذا انہی کی زبان میں یہ کلام نازل ہوا، اور سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو بیرون عرب پھیلایا۔ اب عربوں کے جانے کے بعد پھر مسلمانوں کی نسلیں آتی رہیں اور دنیا میں وہ اللہ کا پیغام پہنچاتی رہیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اب مجھ سے اور آپ سے بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ تو تھے، اپنا کام کر گئے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ایک امت تھی وہ گزر گئی، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے۔ اب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے جو ہم اپنے لیے کمائیں؟ کام آج بھی وہی ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے، لیکن رسالت کا کام تو ختم نہیں ہوا، ابھی ساری دنیا میں تو اسلام نہیں پھیلا۔ تو ہم سے خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور کس طرح مدد کرے گا تمہاری؟ جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اللہ کو تو مدد نہیں چاہیے، اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرمائے گا؟ کیا دشمن غائب ہو جائیں گے؟ کیا صاف میدان تم کو آگے ملے گا؟ کیا واک اوور مل جائے گا؟ کیا معجزات آئیں گے تمہاری مدد کے لیے؟ یا تمہارے دشمن پر آسمان سے عذاب نازل ہوگا؟ نہیں. مدد کیسے آئے گی؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, وہ تمہارے قدم جما دے گا, تم کو پورا یقین ہو جائے گا کہ ہاں میرے کرنے کا کام یہی ہے. ایک دفعہ انسان کا دل اپنا ٹھک جائے اس کے بعد کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی. مشکلات اسی وقت بہت بڑی لگتی ہیں دین کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان کا دل قائل اور مائل نہ ہو رہا ہو, خود دل نہ چاہ رہا ہو. تو سب سے بڑی مشکل تو نفس کی مشکل ہے. ایک دفعہ دل ٹھک جائے انسان کا, خود انسان راضی ہو جائے, خود ریزالو کر لے پکا کہ مجھ کو یہ کام کرنا ہے, پھر آپ دیکھیں بیرونی مشکلات جو ہیں وہ پگھلتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور سوچئے ذرا کہ جس کے کام اللہ بنانے لگ جائے اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ قطن ضرورت نہیں. ہمیں یہ اندیشے آتے ہیں نا کہ ہم اگر نکلے دین کے تعلیم حاصل کرنے یا کوئی دین کا کام کرنے تو پیچھے گھر کا کیا ہوگا اور گزارا کیسے ہوگا. کوئی فکر مت کیجیے, اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, اللہ سجھا دیتا ہے, اللہ کام بنا دیتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَذَلَّ أَعْمَالَهُمْ, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے, لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. ذالک, یہ بات, بأن اللہ مولى الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لهم, یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی اور ناصر کوئی نہیں. تو آج ہم کہیں کہ ہم تو ہیں ایمان والے تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی, تو ایسی بات نہیں کہ اللہ مدد کر نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ ابھی ہم مدد کے قابل نہیں ہوئے, نہ ہم نے ہجرت کی نہ ہم نے قربانی دی. ہجرت اور قربانی کے بغیر اللہ کی مدد نہ انفرادی سطح پر آتی ہے نہ اجتماعی سطح پر آتی ہے. ہو نہیں سکتا کہ ہم ساری محبتیں سارے دنیا کے فائدے ہم سمیٹ کے اپنی مٹھیوں کے اندر رکھیں اور ہم چاہیں کہ وہاں سے مدد بھی آ جائے. نہیں, مدد کی تو قیمت دینی ہوتی ہے, سودا ہے نا, ڈیل کرنا ہے, کچھ دو گے تو کچھ پاؤ گے. بازار ہم جاتے ہیں اور معمولی سی چیز بھی ہمیں خریدنی ہوتی ہے, مفت کہاں ملتی ہے, کچھ دیتے ہیں تو کچھ پاتے ہیں. یہ تو جنت کا سودا ہے اور جنت کا سودا سستا نہیں ہے, اس کے لیے تو کافی قربانی دینی ہوتی ہے انسان کو, تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور کفر کرنے والے بس دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اتنی خوبصورت آیت ہے اور اتنی گہری آیت ہے, بڑی پروفاؤنڈ. جانور سے تشبیہ دی گئی ہے نا, حقیقت ہے یہ. دیکھیے, انسان کے اندر بھی اینیمل انسٹنکٹس تو ہیں. جو جانوروں کے اندر دائیات ہیں وہ انسان میں ہیں. جانور کھانا چاہتے ہیں, انسان کھانا چاہتے ہیں. جانور گھر چاہتا ہے, انسان گھر چاہتا ہے. جانور اولاد پیدا کرتا ہے, انسان بھی اولاد پیدا کرتا ہے. جانور اولاد کو کھلاتے ہیں, انسان بھی اولاد کو کھلاتے ہیں. تو اگر ہم بھی صرف اپنی اینیمل انسٹنکٹس ہی کو سرو کرتے رہ جائیں, سارا چکر اکنامکس ہی کا رہ جائے, روٹی کپڑا اور مکان, تو یہ تو حیوانی سطح پر زندگی گزار دی, اس میں کیا اعلی چیز ہے؟ حیوانی زندگی کی طرح محدود زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ روٹی کپڑا مکان کیا بڑی چیز ہے؟ یہ کوئی اعلی ٹارگٹ ہے؟ یہ تو کیچڑ میں پلنے والے کیڑے تک کے پاس یہ سب کچھ ہے. یہ کون سی بڑی چیز ہے اگر اپنے لیے ہم نے گھر بنا لیا, یا ہم نے کوئی اپنے لیے چیزیں جمع کر لی, یا اپنی بقا کا اور اپنی زندگی کا کوئی سامان جمع کر لیا, یا ہم نے کچھ کھا لیا. اللہ تو کیچڑ میں رہنے والے کیڑے کو بھی اللہ اس کی پسند کی غذا دے دیتا ہے, نہ نظر آنے والا بیکٹیریم بھی کھا لیتا ہے اپنی مرضی کی چیز. تو ہم نے جمع کر کے کھا لی تو کیا کمال کیا؟ یہ تو کوئی کمال نہ ہوا, یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی, یہ تو بالکل جانوروں والی زندگی ہے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائک کل انعام بل ہم ادل, یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, ان سے بھی گئے گزرے. انسان کے پاس چوائس اگر ہو, میں اور آپ اپنے سامنے ایک چوائس رکھتے ہیں, ہمیں چوائس دی جائے کہ تم کو جا کے جانوروں کی خدمت کرنی ہے, جانوروں کی غلامی کرنی ہے, یا تم کو بادشاہ کی غلامی کرنی ہے, تو مجھے بتائیں ہم کس کو پسند کریں گے؟ کوئی جانوروں کو سرو کرنا چاہے گا, اتنا گرنا چاہے گا کہ وہ جانوروں کا غلام ہو جائے؟ کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے. تو آج ہمارے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ ہم اپنی اینیمل انسٹنکٹس کو سرو کرتے رہیں, کیا ہم اپنے رب کو سرو کریں؟ اللہ کو سرو کریں گے, وہ ہماری ہر ضرورت پوری کر دے گا, وہ بھوکا نہیں چھوڑے گا ہم کو, وہ ہم کو بغیر لباس کے نہیں چھوڑے گا, کھلائے گا بھی اور پلائے گا بھی, سب کرے گا. لیکن چوائس ہماری ہے, اور یہ چوائس ڈپینڈ کرتی ہے اس چیز پر کہ ہم نے اپنی ویلیو کیا رکھی ہے اپنی نظر میں, ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اگر ہم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھیں گے, کانچ کے ٹکڑے سمجھیں گے, ہم بہت اپنے آپ کو سستا بیچ دیں گے. اگر اپنی ویلیو ہم سمجھیں گے کہ واقعی ہم کتنے قیمتی ہیں, اس حساب سے پھر ہم اپنا سودا اللہ کے ہاتھ کریں گے. شیشے کا استعمال کچھ اور ہوتا ہے نا, اور ہیرے کا استعمال کچھ اور ہوتا ہے. تو خود اپنی ویلیو کو اسیس کیجئے کہ آپ کی کیا ویلیو ہے, کیا آپ کی قدر و قیمت ہے, آپ کس قابل ہیں. اور چوائس ہے, جس کو چاہیں سرو کر لیں. تو کیوں نہ اپنے رب کو ہم سرو کریں, کیوں نہ اعلیٰ ترین اعزاز اپنے لیے حاصل کریں, کیوں اپنا مقام ہم گرائیں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں, جنہوں نے کہ تم کو نکال دیا ہے, انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جانے کا رنج تھا. جب آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے تو شہر سے باہر نکل کر آپ نے مکے کی طرف رخ کیا اور فرمایا, اے مکہ, تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اور خدا کے تمام شہروں میں تجھ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بہت محبت تھی. پھر آپ نے فرمایا, اگر مشرکوں نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا. لیکن آپ کو ہجرت کرنی تھی, اس لیے کہ دین کا کام آگے پھیلانا تھا, بیس چاہیے تھا. کسی نے بہت اچھی بات لکھی, کہا کہ مکے والوں نے اپنی طرف سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا, لیکن آپ مکے سے جاتے جاتے مکہ اپنے ساتھ لے گئے. مکہ وہ شہر نہیں رہا جو کہ پہلے تھا, اس کی وہ رونق وہ ہنگامے نہیں رہے, اس لیے کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد جا چکا تھا. تو یہ ہوتا ہے جب نیک لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے یا ان کا خاندانوں میں بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے, تو خاندانوں کے اندر بھی وہ رونقیں نہیں رہتی. آج بھی کوئی ہجرت کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, اور وہ دین کی تبلیغ شروع کرتا ہے. کچھ مجلسوں کو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سنت طریقے نہیں ہیں, یہ تم کس کے سنتیں فالو کر رہے ہو, یہ طریقے اچھے نہیں ہیں خوشیاں یا غم منانے کے. وہ نہیں جاتا مجلسوں کے اندر, لوگ بلاتے نہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, حقیقت ہے کہ ان مجلسوں میں, ان محفلوں میں, ان رسومات میں وہ رونق نہیں رہتی. کوئی مجلس ہے, اس میں سگی بہن نہیں آئی اللہ کی خاطر, بتائیے دل کیسے لگے گا. تو اسی طرح ہم بھی چاہیں تو ہم اس طرح کا سمجھے کہ ایک طرح کا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں, بدتمیزی سے نہیں, لیکن یہ محبتوں کا پریشر بھی تو ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو صرف چیخ چنگھاڑ کر یا نفرت کی زبان ہی سے سکھایا جائے. محبت کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, آپ یاد رکھیے اس چیز کو. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیں, خاندان والے بالکل آپ سے بے نیاز ہو جائیں, نہیں ہوتے. کبھی اتوار بازار جیسے لگتے ہیں, اور اس میں آپ اگر کبھی گئی ہوں, اب کیا ہوتا ہے, آپ جا رہی ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے ساتھ ہیں, اب آپ آگے جا رہی ہیں, وہ آپ کو چیزیں نظر آئیں, کچھ بیلیں یا دوپٹے یا کپڑے یا برتن, آگے آگے آپ ان کی طرف چلنا شروع ہو گئیں, ہسبینڈ پیچھے کھڑے, کچھ دیر تو وہ آپ کے ساتھ نہیں آتے, ان کو امید ہی ہوتی کہ آپ خود ہی لوٹ آئیں گی واپس, لیکن نہیں, آپ اٹریکٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کچھ دیر تو وہ وہیں رک کر آپ کو دیکھیں گے, لیکن جب دیکھیں گے کہ آپ پلٹ کر نہیں آ رہی, وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے, ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح آپ کو جنت نظر آ گئی, آپ کو یہ نظارے نظر آ گئے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوٹ جائیں اور آپ پلٹ جائیں, ہو نہیں سکتا. اگر آپ نہ پلٹیں تو خاندان والے بھی انشاءاللہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے, اور اگر آپ نے ہمت ہار دی اور آپ اگر لوٹ گئیں تو نہ آپ کے ہاتھ جنت آئے گی اور نہ گھر والوں کے ہاتھ آئے گی. تو لہذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے جب ہجرت کرے تو اپنی ہجرت کو مکمل کرے، پھر بیچ میں نہ رکے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں، مما ان غیر آسن، نتھرے ہوئے پانی کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں اور دنیا کی چیزوں میں صرف نام کامن ہیں، نام ایک جیسے ہیں۔ کہنے کو یہ پانی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو پانی ہوگا، لیکن دنیا والا پانی نہیں ہوگا، وہ ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کر پانی نہیں بنا ہوا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا پانی ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ اب دیکھیں دودھ کی نہریں ہیں وہاں پر، پانی کی نہریں ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو آپ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہی ہوں اور اس کو دودھ نہ پسند ہو۔ بعض دفعہ بچے کہتے ہیں کہ دودھ کی نہر ہم کو نہیں جانا۔ اب یہ تھوڑی ہوگا کہ وہاں پر اب فرشتے کہیں گے کہ اب تو دودھ پینا ہی پڑے گا، پڑھا نہیں تھا قرآن میں کہ دودھ کی نہریں؟ آپ کوئی کہے کہ جی لیکٹوز انٹالرنس ہے، دودھ ہضم نہیں ہوتا، کہیں گے نہیں اب پیو۔ یہ بات نہیں ہے، دراصل ان چیزوں کا ذکر جو کیا گیا ہے مراد یہ ہے کہ ہر تمہاری پسند کی چیز ہوگی۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جو تمہارا جی چاہے گا۔ تو بچوں کی جنت کیسی ہوگی؟ اس میں تو دودھ کی نہر نہیں ہوگی، کوک کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور آئس کریم کے پہاڑ بنے ہوئے ہوں گے اور اس میں بسکٹس لگے ہوئے ہوں گے پھولوں کی جگہ۔ تو ان کی پسند کی جنت ہوگی جیسی وہ چاہیں گے، اور چاکلیٹ کے گھر بنے ہوئے ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی پسند کی ہوگی، کوئی زبردستی نہیں وہاں پر، لیکن نقشہ کتنا خوبصورت ہے، ہر چیز کی افراط ہے، ابنڈنس ہے، کیئر فری ہیں، وہاں بیٹھے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی۔ وَلَهُم مِّن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ دیکھیں دنیا کی تو جو نعمت استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں، دل میں ایک چبھن تو ہوتی ہے، کہیں اسراف تو نہیں کر رہے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا، کہیں وقت تو ضائع نہیں ہو رہا، دس انسان کو فکریں پڑی ہوتی ہیں۔ لیکن جنت وہ جگہ، نعمتیں ہی نعمتیں چاروں طرف، اور کوئی فکر نہیں، کوئی گلٹ نہیں، کوئی ضمیر کی چبھن نہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ایک ہی انجام جس کی طرف قرآن بلاتا ہے کہ مان لو میری بات، جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ عمل کر لو میری سنتوں کے اوپر، کتنا پیارا انجام ہوا اطاعت کا۔ اور دوسرا رخ، کمن ہوا خالد فی النار، کیا ان کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ آگ میں جانے والا ہو؟ خالد، تنہا، واحد۔ دنیا میں تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے انسان بہت سے کام کر جاتا ہے، جہنم میں وہ تنہا ہوگا۔ جہنمیوں کو یوں محسوس ہوگا جہنم میں جیسے میرے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کا نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کا دل ہل جاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ الفاظ پڑھے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ کو عربی سمجھ آتی ہو، ڈائریکٹ اس کے الفاظ جب آپ کے دل پر جائیں گے تو انسان کا دل ہل کے رہ جاتا ہے، کوئی کہہ نہیں سکے گا قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں پتا نہیں تھا۔ لیکن غفلت کا ذکر ہے اب لوگوں کی، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ افسوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے یہ منافق، آپ کی مبارک زبان سے کلام سنتے تھے، لیکن چونکہ وہ صحیح فریم آف مائنڈ ہی نہیں ہوتا تھا نا، کیونکہ پہلے ہی فیصلہ کر کے آتے تھے کہ ہمیں تو عمل کرنا ہی نہیں، ہمیں تو سننا ہی نہیں۔ کیا محرومی ہے ان کی واقعی کہ ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا تھا، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور جنت حاصل نہ کر سکے، کتنی محرومی۔ بالکل ایسی ہی محرومی کہ آج جس کے ہاتھ میں یہ قرآن ہو اور پھر وہ یہ اتنا اچھا اپنا انجام حاصل نہ کر سکے، محنت نہ کر سکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیوں کیوں پوچھنے کی ضرورت پیش آئی؟ غائب دماغی سے سنتے تھے نا، ایبسنٹ مائنڈڈ۔ یا جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے تھے وہ ان کو ناگوار بہت لگ رہی ہوتی تھی، تو ریولجن اتنا ہوتا تھا کہ بات میں اور کمپریہینڈ کرنے کے بیچ میں پردہ آ جاتا تھا ناگواری کا، یا بات کو اتنا وہ حقیر سمجھ رہے ہوتے تھے یا دلی دل میں ایسے ہنس رہے ہوتے تھے اس بات کے اوپر کہ وہ ان کا مذاق، ان کا حقیر سمجھنا بات میں اور ان کے دماغ کے بیچ میں ایک کرٹن بن جاتا تھا، حائل ہو جاتا تھا بیچ میں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ کسی نے بہت عمدہ مثال دی ہے دل کی، کہا کہ دل ایک برتن کے مانند ہے۔ جب دل کے اندر علم آ جاتا ہے، جیسے آپ برتن کو تصور میں لے کر آئیے، ایک برتن جس کے اندر پانی لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا، لیکن جو برتن خالی ہوتا ہے اس میں ہوا بھی آ جاتی ہے، تو دل بھی ایک برتن کے مانند ہے اور علم پانی کی طرح ہے۔ جب دل کے اندر سچا علم، ہدایت پانے والا علم جب جمع ہو جاتا ہے، اس دل میں خواہشات کا گزر نہیں ہوتا، احوا خواہشات نہیں رہتی، اس دل کے اندر علم آ جاتا ہے۔ والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ علامت خود سب سے بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، یعنی یہ دو انگلیاں آپ نے یوں کھڑی کر کے فرمایا، بوئس تو انا وسٹراتو کہا تعین، کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے کہ یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ، یعنی بیچ میں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اور بیچ میں امت نہیں۔ فانا لہم اذا جاءتہم ذکراہم، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں آمنو سے مراد کون ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے مسلمانوں کو بحیثیت جماعت، تو یا ایہو الذین آمنو ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں مومن صادق بھی شامل ہیں، حضرت علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما جیسے، اور اس کے اندر کمزور ایمان والے بھی شامل ہیں، اور اس میں منافق بھی شامل ہیں۔ منافقوں کو کہیں بھی یا ایہو الذین نافقو نہیں کہا گیا کہ اے لوگو جو منافق ہو گئے، تو آپ کو کانٹیکسٹ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ بات کا رخ کس کی طرف ہے۔ یہاں بات کا رخ جو ہے منافقین کی طرف ہے۔ جو رویہ یہاں بتایا جا رہا ہے وہ مومن صادق کا رویہ نہیں تھا، بلکہ منافق ایسی باتیں کرتے تھے، لولا انزلت سورہ، وہ کہہ رہے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہو جاتی۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتال کا یا کوئی مشکل حکم ان کو دیتے تھے اور ابھی قرآن میں وہ حکم آیا نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ محمد تو ایمبیشس آدمی ہے، یہ تو بس اپنی بڑائی چاہنے کے لیے مسلمانوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنگ کرو اور جنگ کرو، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جنگ کرو؟ لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو گئی؟ بالکل آپ دیکھیں وہی ایٹیٹیوڈ ہے نا جو آج بھی ہم کچھ مسلمانوں کا دیکھ رہے ہیں، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں، لولا نزلت سورہ، اگر یہی کروانا تھا تو اللہ قرآن میں لکھ دیتا، تو ہم کیوں مانیں حدیث کو اور ہم کیوں مانیں سنت کو؟ یہ صادق مومن کا رویہ نہیں ہوتا، اور یہ نیا رویہ ہے بھی نہیں، یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موجودگی میں ایسی باتیں ہوتی تھیں۔ منافق کرتے تھے، تب بھی منافق کرتے تھے، اور آج جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ وہ کس کیٹیگری میں ہیں۔ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، تو افسوس ہے ان کے حال کے اوپر، طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، یعنی باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے اور یوں کر لیں گے، تو کہا گیا گفتار کے نہیں، کردار کے غازی بن کے دکھاؤ۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ ان کے اندھا اور بہرا بننے کی وجہ کیا ہوئی؟ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کہ ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، سننے کی بات نہیں کی جا رہی، یسمعون القرآن نہیں فرمایا، یتدبرون، کیا انہوں نے کمپریہینڈ نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل چڑھ گئے ہیں، کیا تالے لگ گئے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ان کے دل کھلتے قرآن کے لیے، کیوں قفل چڑھا کر بیٹھ گئے؟ کہیں پر آپ جب تالا لگا دیکھیں کیا خیال آتا ہے؟ خالی گھر، اور خالی گھر کے اندر کوئی رونق نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی روشنی نہیں ہوتی، کوئی چہل پہل نہیں ہوتی، ویرانی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے وہاں پر۔ تو وہ دل جو قرآن کی تعلیمات سے خالی ہوتے ہیں، ایسے ہی وحشت زدہ دل ہوتے ہیں، ایسے ہی ویران دل ہوتے ہیں، ایسے ہی گناہوں کی ظلمتیں، گناہوں کے اندھیرے ان دلوں پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، شرک کے جالے وہاں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو ہی قرآن زندگیوں میں کھلتا ہے اور یہ تالے کھلتے ہیں اور دل کے اندر داخل ہوتا ہے، دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، انسان روشن خیال ہو جاتا ہے۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد پھر اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ دیکھیں کتنا ضروری ہے نا کہ جو ہی انسان کے دل پر قرآن اثر کرے، انسان اپنا دل اس کے لیے کھول دے۔ ایک لمحہ ضرور آتا ہے انسان کی زندگی میں جب قرآن ایک دم ہٹ کرتا ہے دل پر جا کر، اور کسی کو کوئی آیت اپیل کرتی ہے، کسی کو کوئی آیت۔ یہ تو ہمیں خود پہچاننا ہے اپنا وہ ہدایت کا لمحہ، یہ لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت اگر فوراً عمل نہ کر لیا قرآن کی ہدایات پر تو توفیق کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے ہدایت روشنی کی طرح ہے، روشنی کے لیے انسان کو فیول چاہیے ہوتا ہے، اور جو ایندھن ہے اس روشنی کا، ہدایت کی روشنی کا ایندھن کیا ہے؟ عمل۔ جتنا زیادہ ہم عمل فراہم کرتے ہیں اتنی ہدایت کی شمع تیز ہوتی چلی جاتی ہے، روشنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا ہم عمل سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ ہدایت کی شمع مدھم پڑتی جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے بجھ ہی جائے، بالکل ختم ہی ہو جائے۔ تو انسان عمل کرتا رہے کرتا رہے، عمل کو نہ چھوڑے، ورنہ ہدایت کی شمع بھی ختم ہو جائے گی۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ منافقین اپنے جب یہودی اہل کتاب دوستوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم ساری باتیں محمد کی تھوڑی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور جا کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم کچھ چینج ہو جائیں گے۔ تم نے ہم میں کیا تبدیلی دیکھی؟ تم نے کون سا چینج ہم میں دیکھا؟ ہمارا لائف سٹائل، ہمارا حال حلیہ سب دیکھ لو، ویسے کا ویسا ہی ہے۔ جو ہم نے وہاں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ تو منونا بے بعد الکتاب و تکفرونا بے بعد، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ معاملوں میں تو اے یہودی ہم تمہاری ہی اطاعت کریں گے، تمہاری دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے، اور کچھ باتوں میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے، یعنی بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈ لینے کے چکر میں ہیں۔ ان کا انجام بتایا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کو لے جائیں گے؟ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ یہ دیکھ لیں، کچھ معاملات میں اسلام کو فالو کرنا اور کچھ معاملات میں اہل کتاب کے طریقوں کو فالو کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو ایمان کو کھا جانے والی چیز ہے۔ اس طرح کے دو رخے پن سے جنت مل نہیں سکتی، اور یہ عین منافقت ہے، کچھ چیزوں میں اللہ کی ماننا اور کچھ چیزوں میں دوسروں کی بات ماننا، اللہ کے حکم میں کسی اور کو شریک کر دینا۔ شرک اللہ کا انکار نہیں ہے، شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنے کا نام ہے، کسی اور سے اتنا ہی ڈرنا، کسی اور کو وہی اہمیت دینا جتنی کہ اللہ کی ہے، برابر کر دینا اللہ کے۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہماری اپنی زندگی کی کہیں کہانی تو نہیں بیان کی جا رہی یہاں پر۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان یخرج اللہ اذغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ بڑی امپورٹنٹ ہی آیات ہیں، بہت اہم۔ آج کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو اگر دیکھیں تو یہی شکل آج ہمیں نظر آتی ہے اپنے معاشرے میں۔ دو تین شکلیں، ایک ہمیں گمراہی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عبادات کی حد تک تو ہم قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کی ہدایات پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں معاشرت کی بات آتی ہے، کلچر کی بات آتی ہے، اور معاشرتی رسومات کی بات آتی ہے، یا معیشت کی بات آتی ہے، اکنامکس کی بات آتی ہے، تو وہاں تو کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم کیسے مان سکتے ہیں قرآن کی بات۔ اس چیز سے بھی روکا گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ اور رسول کی بات میں فرق کرنا، یہ کہنا کہ صرف قرآن میں ہوگا تو مانیں گے۔ لولا نزلت سورہ، یاد رکھ لیں اس آیت کو، نوٹ بھی کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں قرآن میں لکھا ہوا؟ افسوس کی بات کہ ہم بھی آج یہ شکل اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ اس چیز کو پروپاگیٹ کر رہے ہیں ان کی نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی کی طرف ان کا فیصلہ ہے، لیکن میں اور آپ، ہمیں بے انتہا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اس لیے کامیاب ہو سکتے ہوں گے کہ جب ایسے لوگ ان کے پاس جائیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ جس نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا اور جو ہدایت کی دعا مانگ کر گیا ہے، اس کو بھٹکانے والی کی بدنیتی بھٹکا نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرنا انتہائی خطرناک چیز ہے، دین کو ختم کر دینے والی، مونڈ دینے والی چیز ہے، اور یہ منافقت ہی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو لہٰذا مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولا ولا تبطلوا اعمالکم، تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم کمزور مت پڑو اور صلح کی درخواست مت کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وان تؤمنوا، اگر تم ایمان رکھو، وتتقوا، اور تقوا کی روش پر چلتے رہو، یوتکم اجورکم، تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اذغانکم، اور اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھیں اللہ کتنا مانگتا ہے، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے تھوڑا سا خرچ کرو۔ یہ نہیں اللہ تعالی ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے بس قرآن ہی پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور دین ہی کے کام کرتے رہیں گے، نہیں۔ اللہ نے سب کے حقوق ہمیں بتا دیے، تھوڑا سا ٹائم نکال لو، 24 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 4 یا 5 گھنٹے نکال لو، باقی سارا تمہارا، ساری توانائیاں اپنے لیے لگا لو، تھوڑی سی عقل، تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے، سارا پیسہ تمہارا اپنا ہے۔ زکات کتنی دیتے ہیں؟ 2.5%، باقی 97.5% تمہاری اپنی۔ کہیں اللہ یہ مانگ لیتا کہ صرف 2.5% اپنے لیے رکھو اور 97.5% اللہ کی راہ میں دے دو، تو ہم کر نہ پاتے۔ کتنی مہربانی، تھوڑا سا مانگتا ہے ہم سے تو دیں گے، تو اپنا ہی فائدہ کریں گے۔ ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں مال خرچ کرنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، کوئی مانگتا ہے آپ سے، دو مقاصد کے لیے مانگتا ہے۔ ایک آتا ہے آپ سے مانگتا ہے قرض، مجھے قرض دے دو، ہم بڑا جھجکتے ہیں قرض دیتے ہوئے اس کو، ہم 100 بہانے بھی بنانا چاہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں تو بہت ناگواری سے دیتے ہیں، انسان کی فطرت ہے نا، قرض دینا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ کوئی آیا قرض مانگنے، آپ نے 10,000 روپے اس کو قرض کے طور پر دے دیے بہت بھاری دل کے ساتھ، اور نہ بھی دیے جب دل نہ چاہا۔ اب ایک اور آتا ہے، وہ بھی آ کر آپ سے 10,000 ہی مانگ رہا ہے، لیکن وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ 10,000 مجھ کو دیں، میں آپ کے لیے انویسٹ کرتا ہوں اور آپ کو اس 10,000 کے بدلے 10,00,000 ملیں گے یا 10,00,000,000 ملیں گے۔ تو اب بتائیے ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو دل کی خوشی کے ساتھ اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے خوشی خوشی اس کو دیں گے، اور اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم جوڑ جاڑ کے مانگ تانگ کر بھی اس کو دے دیں گے، یہاں سے بچائیں گے اور وہاں سے بچائیں گے، اور کچھ نہ کچھ بچت کر کے ہم اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے انویسٹ کر دیجیے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ ہم نے اللہ کا مانگنا کس طرح کا مانگنا سمجھا، کہ اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے، کہ اللہ ہم سے ہمارا پیسہ ہمارا وقت چاہتا ہے، قرضہ مانگ رہا ہے اللہ۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری تو کوئی غرض نہیں، اللہ کی غرض اٹکی ہے، تو ہم دیتے ہوئے بہت جھجکتے ہیں، ہم 100 ایکسکیوزز بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں، صحت نہیں، عقل نہیں، وقت نہیں، عمر نہیں، فرصت نہیں، اجازت نہیں، تو 100 بہانے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم سوچیں کہ اللہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میرا وقت میرے لیے انویسٹ کرنے کے لیے، میرا فائدہ ہے اس کے اندر، تو ہم کھلے دل کے ساتھ دیں گے، نہیں بھی ہوگا تو نکالیں گے، یہاں سے وقت بچائیں گے، وہاں سے وقت بچائیں گے، یہ ہابی چھوڑیں گے، وہ دیکھنا چھوڑیں گے، فلاں بازار کا چکر چھوڑ دیں گے، اپنی ممی ڈے میں کمی کر لیں گے، کچھ بھی کریں گے، وقت نکالیں گے اور انویسٹ کریں گے، کپڑا کم بنائیں گے، زیور کم بنائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں پیسہ دیں گے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کو، کہ اللہ کیوں مانگتا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھا، محتاج سمجھا یا محتاجی دور کرنے والا سمجھا؟ ہم نے خود کو اللہ کا محتاج سمجھا یا نعوذ باللہ اللہ کو اپنا محتاج سمجھا؟ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ۔ حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِي، اللہ تو غنی ہے، وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تم شکر ادا کرو کہ اللہ تم کو موقع دے رہا ہے انویسٹ کرنے کا، اللہ تمہارا محتاج تھوڑی ہے۔ نوکری کی بات ہم سنتے ہیں کہ ویکنسیز ہیں، جس کو نوکری مل جاتی ہے وہ مبارکباد کے قابل ہے، کمی تو نہیں اللہ کے لیے۔ اسی طرح ویکنسیز اناؤنس ہوتی رہتی ہیں کہ اللہ کے کام کے لیے اس کیٹیگری میں ضرورت ہے، اللہ کے کام کے لیے اس کیٹیگری میں ضرورت ہے۔ خوش قسمت وہ جس کو وہ جاب مل جائے، بدقسمت محروم وہ جس کو نہ ملے۔ تو دیکھنا تو پھر ہم کو یہ ہے، محتاج ہم ہیں، اللہ تو چوٹیوں سے، مکھیوں سے، مکڑیوں سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، میرا اور آپ کا محتاج ہے اللہ؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ایک مکڑی کے جالے سے اللہ نے کر لی، اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ محتاج تو ہم ہیں، چاہیے تو ہم کو ضرورت ہے، اور جس کو مل گئے بہت خوش قسمت، اور جس کو نہ ملا وہ یہ سوچے کہ کیوں نہیں میرے پاس کوئی چیز آئی۔ اور جب دیکھیے کسی کا کام جب پسند آتا ہے، فیکٹریز میں آرڈر دیا جاتا ہے، اور جب فیکٹری کی پروڈکٹ بہت اچھی ہوتی ہے تو مزید آرڈرز آتے ہیں، پھر فیکٹری والے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی فیکٹری میں اور آپ بھی تو لے کر بیٹھے ہیں نا اپنے جسم کو، ہمارے بھی ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب کچھ ہے۔ جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا اور اللہ کو وہ کام پسند آ گیا تو پھر کیا ہوگا، اور آرڈر آئے گا اللہ کی طرف سے، اب یہ بھی کرو، اور مصروفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس میں جھنجھلانا یا کوئی ایٹیٹیوڈ دکھانا کہ بس ہم ہی رہ گئے سارا کام کرنے کو، ہم ہی سنبھالیں پورے دین کو، تو یہ تو پھر ناقدری ہے۔ یہ سوچیں کہ اللہ نے قبول کر لیا کام، تو اب اس نے اور مزید مصروفیت بھیج دی ہے، مزید اپنے کام کرنے کی توفیق دے دی ہے، تو محتاج تو ہم ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، بہت بہتر ہوں گے، اللہ کو کمی نہیں ہے۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے، تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کا مضمون سمجھ سکیں۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور اب خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں. یہ وہ وقت تھا کہ جب مشرکین مکہ کی دشمنی عروج پر تھی. مکے کی طرف کسی بھی ارادے سے، چاہے عمرے کا ارادہ ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی ارادے سے مکے کی طرف پیش قدمی کرنا موت کے منہ میں جانے کے برابر بات تھی. اس لیے غزوہ احزاب ہو چکی تھی اور غزوہ احزاب کے بعد کفار جلے بنے بیٹھے تھے. ان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر لیں مسلمانوں کو. انتہائی فرسٹریٹنگ ڈیفیٹ ان کو ہو چکی تھی. کچھ اپنا انتقام نہ لے سکے، کوئی بڑاس نہ نکال سکے. ایک مہینے تک انہوں نے وہاں پر پہرا دیتے رہے اور سیج ڈال کر بیٹھے رہے اور کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا. ناکام اور نامراد وہ لوٹ گئے، تو ان کو تو آگ لگی ہوئی تھی. ایسی حالت میں اب عمرے کے لیے جانا وہ تو موت کے منہ میں جانے کے برابر بات تھی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے جانے کا ارادہ، اس کا اظہار فرمایا، تو منافقین نے تو صاف انکار کر دیا. وہ بالکل چلنے پر راضی نہ ہوئے. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اب جب آپ نکلے، حدیبیہ کے مقام تک آپ پہنچے، وہاں پر مشرکین نے آپ کو روک دیا اور یہ ان کی اپنی روایات کے بالکل خلاف انوکھی بات تھی. کبھی ایسا ہوا نہیں تھا آج تک کہ عمرے کے لیے کوئی آنا چاہے اور اس کو مشرکین مکہ روک دیں. تب روکتے تو اپنی روایات ہاتھ سے جاتی ہیں، آنے دیں تو ناک کٹتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم روایات اپنی توڑیں گے، اپنی ناک نہیں کٹوائیں گے، ہم جھکیں گے نہیں ان مسلمانوں کے آگے. اسی کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے، جو آگے ہم اسی صورت کے اندر یہ لفظ پڑھیں گے. تو انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا، آنے نہ دیا. پھر ایلچیوں کا، ایمبیسیڈرز کا تبادلہ ہوتا رہا. کچھ ان کی طرف سے ایمبیسیڈرز آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا. اتنے میں مسلمانوں میں یہ خبر اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اس موقع پر آپ نے تمام مسلمانوں سے بیعت رضوان لی. ایک درخت کے نیچے آپ نے یہ بیعت لی اور یہ بیعت عن الموت تھی، کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کی شہادت کا، عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. حالانکہ مسلمان نہتے تھے بالکل، وہ تو احرام باندھے ہوئے تھے، تھوڑے بہت ان کے پاس ہتھیار تھے. اسی کے بلبوتے پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. خیر، وہ خبر پتا چلا کہ صحیح نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، لیکن کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہ دیا. اس مقام پر صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں کچھ شرائط رکھی گئیں. اب جو شرائط تھیں صلح حدیبیہ کی، وہ عام مسلمانوں کو ناگوار گزر رہی تھیں. ان کا خیال تھا کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لیڈر تھے، قائد تھے، جو حکم آپ نے دے دیا، اپنی ناگواری کے باوجود مسلمانوں نے اس بات کو مانا، ڈسپلن قائم رکھا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو منافقت ہے کہ کوئی بات مجھ کو بری لگے پھر بھی میں مانوں. نہیں، منافقت یہ ہوتی ہے کہ جو بات بری لگے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو نہ مانا جائے، اور جو بات سمجھ میں آئے صرف اس کو مانا جائے. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہپوکرٹ نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، کہ ہم کنونس نہیں ہیں فلاں فلاں بات کے اوپر پھر بھی ہم کریں. جی ہاں، یہ عین ایمان کی نشانی ہے. مسلمان بالکل کنونس نہیں تھے اس وقت کہ صلح حدیبیہ کی شرائط صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات مانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر دیکھیں کہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ان کو درجہ دیا گیا. تو اپنی مرضی کی تو پوجا نہیں کرنی، ہمیں تو حکم کی اطاعت کرنی ہے جو کہہ دیا گیا. تو بظاہر جو چیزیں یوں محسوس ہو رہی تھیں کہ ہم دب کے کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے جو ہیں فائدے مند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے تمام کو مسلمانوں کے فائدے کے لیے بنا دیا. یہ ہوتا ہے، چاہے زبردستی بھی اطاعت کرے انسان، اس کا بھی فائدہ. اس وقت انسان جبر کر کے اپنے اوپر اطاعت کرتا ہے، لیکن پھر اس کے فائدے آگے بہت ملتے ہیں. اب جیسے پہلی شرط تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اس کا سارا فائدہ مسلمانوں کو ہوا. 10 سال کے عرصے میں خوب تبلیغ کی گئی، بیرونی عرب تک پیغامات بھیج دیے گئے، اور اس عرصے کے اندر، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا اس سے پہلے نہیں پھیلا تھا. مسلمانوں کے اندر معاشی خوشحالی بھی آئی، ورنہ اس سے پہلے تو سارا پیسہ، طاقت، وقت اور دھیان صرف جنگوں کے اوپر لگا ہوا تھا. پھر دوسری شرط یہ تھی کہ قریش کا آدمی اگر مدینے جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا. اب اس میں یہ ہوا کہ جو قریش کے لوگ مدینے جاتے تھے، تھوڑی دن کے بعد وہ لوٹ کر مکے آ جاتے تھے، اور مکے آ کر پھر وہ مدینے والوں کا حال بتایا کرتے تھے کہ کیا لوگ ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں. اس طرح ایک تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ مکے میں شروع ہو گیا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ مدینے سے جو مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اس کا بھی بہت فائدہ ہوا کہ اگر مدینے سے کوئی شخص مکہ آ جاتا تھا تو مشرکین اس کو نہیں جانے دیتے تھے، تو وہ بھی وہاں رہتا تھا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ پھر یہ کہا کہ عرب کے قبائل کو اختیار ہے کہ جس سے چاہیں وہ حلیف کی شکل میں اس سے رابطہ قائم کر لیں، چاہے تو مشرکوں کے حلیف بن جائیں، چاہے تو مسلمانوں کے حلیف بن جائیں۔ اب اس میں لوگوں نے اپنی اپنی اورینٹیشنز کر لیں، اور اس موقع پر کفار مکہ اپنے عزیز دوست یعنی یہودیوں کو بالکل بھول گئے، ان کو ولنریبل انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب فائدہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا اٹھایا، اور اگلے ہی سال انہوں نے یہودیوں کے خلاف اقدام کیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ تو کئی اس کے فائدے ہوئے، شرط رکھی گئی کہ اگلے سال آپ لوگ آئیں اور عمرۃ القضا کریں۔ اب فائدے تو سارے نظر آ نہیں رہے تھے مسلمانوں کو۔ جب یہ سفر شروع ہوا مدینے کی طرف واپسی کا، تو واپسی میں اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، اور حدیبیہ ایک نشانی بھی تھی کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ایک طاقت سمجھ لیا ہے، اب فورس ٹو ریکن وتھ۔ معاہدہ اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ٹکر کا ہو، برابری کا ہو۔ تو یہ بھی پھر عرب کے لوگوں کو بات پتہ چل گئی کہ مسلمان اب ایک طاقت بن کر، ایک پولیٹیکل فورس بن کر ابھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کرے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ صلح حدیبیہ کی برکات ہیں جو یہاں بتائی گئیں۔ مراد یہاں پر کیا ہے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کن خطاؤں کی بات کی جا رہی ہے؟ ایک تو ظاہر انسان سے جو کمی کوتاہی عمل میں ہو جاتی ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن خاص اگر آپ پس منظر میں یہ جدوجہد رکھیں جو کہ کفر اور اسلام کی چل رہی تھی، جو اسلام کے غلبے کی، دین کو غالب کرنے کی جدوجہد جو چل رہی تھی، اس کے بارے میں جو بھی خطائیں ہوئیں، انقلابی جدوجہد کے دوران جو بھی خطائیں ہوئیں، جو بھی مسٹیکس ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھانپ دیا، کوئی اس کا برا اثر آگے دعوت پر نہیں ہوا، اور اب دین کی جدوجہد سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ نو سیٹ بیکس، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ فیصلہ کن موڑ طے ہو چکا صلح حدیبیہ کا، اور اب آگے سیدھی مسلمانوں کو فتح ملتے ملتے اور بات جو ہے وہ فتح مکہ تک پہنچ جائے گی۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہیں، ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک تھریش ہولڈ کراس ہو گیا تھا، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ امتحان لے لیا، اور امتحان لینے کے بعد اب فتح اور کامیابی کی نعمت مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ وَيَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تم کو زبردست نصرت بخشے گا۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی۔ سکینت کیا تھی؟ اگر آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا پہلے مسلمان اس قدر جوش میں عمرے کے لیے گئے۔ ہم بھی اگر آج احرام باندھ کر عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ہم عمرہ نہیں کر پاتے تو کیا ہمارے دل کی کیفیت ہوگی؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے جا رہے تھے اور ہمارا تو تعلق مکے سے اس طرح کا ہے بھی نہیں جیسے کہ صحابہ کا تھا، ان کا وہ وطن تھا۔ اتنے ایکسائٹیڈ، اتنے جوش میں گئے، روک دیا گیا۔ بہت جوش تھا، ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، پھر انہوں نے لڑنے کی تیاری کر لی، پھر پتا چلا کہ نہیں، حضرت عثمان زندہ ہیں اور ان کی شہادت نہیں ہوئی، تو پھر جوش آیا، پھر جوش ٹھنڈا پڑا۔ اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت ان کو قوت برداشت سے کام لینا پڑا، وہ تمام شرائط اپنی مرضی کے خلاف ان کو برداشت کرنی پڑی۔ تو ایک لگتا ہے ایموشنل رولر کوسٹر سے جیسے کہ مسلمانوں کو گزارا گیا، اور اس میں مسلمانوں کا مثالی ڈسپلن، اپنے جذبات پر انہوں نے کیسے قابو پایا، ناگوار گزرنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون و چرا کیسے انہوں نے اطاعت کی، اور یہ ممکن ہوا سکینت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سکینت نازل فرما دی۔ لِيَزْدَادُ اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں، زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک کی بڑی کامیابی ہے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب کیوں نہیں نکلے تھے منافق، اور کیوں نہیں نکلتے تھے منافق کسی بھی جہاد کے لیے، کسی بھی قربانی کے لیے کیوں نہ تیار ہوتے تھے؟ آگے ہم پڑھ لیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کو ہمارے مال اور اولاد نے بہت مصروف رکھ لیا، گھریلو مصروفیات۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ استغفار کیجئے ہمارے لیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے بال بچوں گھروں کی حفاظت کو ترجیح دیتا ہے اسلام کی حفاظت پر، تب بھی اللہ چاہے تو کوئی مصیبت نازل فرما سکتا ہے عین اس کی موجودگی میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں کی گودوں سے بچے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھروں میں بعض دفعہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور چوریاں ہو جاتی ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہے، اور جو اللہ کے لیے نکلے گا تو کیا اللہ اس کے کام نہیں بنائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی اس کے پیچھے خوب حفاظت کرے اور اس کی غیر موجودگی میں ڈھیروں خیر اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں داخل فرما دے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اور کوئی اپنی ذاتی مصروفیت یا ذاتی فائدے کے لیے دین کے فائدے کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ جب اسلام کو ضرورت ہو اس وقت انسان ضرور آگے آئے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مجھ سے اور آپ سے بات کی جا رہی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کا ساتھ دو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تعزرو توقرو مراد ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کی مدد کرنا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو بہت کر لیتے ہیں، تو زبان سے دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر کوئی واقعی محبت کرتا ہے تو پھر اپنے عمل سے ثبوت دے اور ان شرائط کو پورا کرے جو یہاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ کسی نے ایک نظم لکھی تھی، ہم دعوے کرتے ہیں نا محبت کے، تو ذرا اس آئینے میں اپنے آپ کو ہم دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ یہ نظم ہے انگلش میں، اب میں ٹرانسلیٹ کروں گی تو وقت بہت لگ جائے گا، جن کو ٹرانسلیشن چاہیے وہ ذرا ریسپشن پر بتا دیں تو انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں گے۔ فی الحال یہ انگلش میں ہی ہے۔ اس کا عنوان ہے، اف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیم ٹو وزٹ یو جسٹ فار اے ڈے اور ٹو، If he came unexpectedly, I wonder what he would do. پھر کچھ آگے پڑھ رہی ہوں۔ But when you saw him coming, would you meet him at the door with your arms outstretched in welcome to your visitor? Or would you have to change your clothes before you let him in or hide some magazines and put the Quran where they have been? Would you still watch X-rated movies on your TV set? Or would you rush to switch it off before he gets upset? Would you turn off the radio and hope he hadn't heard and wish you hadn't uttered the last loud hasty word? Would you hide your worldly music and instead take the hadith book out? And I wonder if the Prophet sallallahu alaihi wasallam spent a day or two with you, would you go right on doing everything you always do? Would you go right on saying the things you always say? Would you keep up each and every prayer? Or would you put on a frown? Or would you always jump up early for prayer at dawn? Would you sing the songs you always sing and read the books you always read? Would you take the Prophet sallallahu alaihi wasallam with you everywhere you plan to go? Or would you change the plans just for a day or so? Would you be glad to have him next to your very closest friends? Or would you hope they stayed away until his visit ends? Would you be glad to have him stay forever? on and on? Or would you give a sigh of relief when at last he was gone? It might be interesting to know the things that you would do if Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in person came to spend some time with you. Sochne ki baat hai waqai. Ab kamyab logon ka zikr kiya gaya. Innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Ae Nabi sallallahu alaihi wasallam, jo log aap se bait kar rahe the wo darasal Allah se bait kar rahe the. Unke haath par Allah ka haath tha. Ab jo is ahd ko todega uski ahd shikni ka wabal uski apni hi zaat par hoga. Aur jo us ahd ko wafa karega jo usne Allah se kiya hai, Allah anqareeb usko bada ajr ata farmayega. Kuch mufassireen ka khayal hai ki yahan par jis bait ki baat ki ja rahi hai wo bait-e-uqba saniya hai, jo ke ansar ne aakar Makkah mein Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam se ki thi. Aur wo bait ye thi, tangi aur kushadgi. ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. تنگی اور کشادگی, ہر حال میں مال خرچ کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے, اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے. اور جب میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آؤں تو میری مدد کرو گے. اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اس طرح تم میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی تم حفاظت کرتے ہو. تو جنہوں نے بھی اس بیعت کی ان شرائط کو پورا کر دیا, فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ان کو اجر دے گا. اور یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے تو بیعت نہیں کر سکتے, لیکن شرائط تو ہیں. ہم پرکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے, اب وہ ضرور آ کر تم سے کہیں گے, شغلتنا اموالنا واہلونا, ہمیں ہمارے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول رکھا. فاستغفر لنا, آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا, اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے, تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. مگر اصل بات یہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ تم نے یوں سمجھا, بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا, اور تم نے بہت برے گمان کیے, اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہوں, ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے, جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے, وہ غفور و رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یعنی جب عمرے کے لیے جا رہے تھے جہاں جان کا خطرہ تھا, تو انہوں نے جان بچا لی منافقین نے. اور جب خیبر کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا, جہاں ان کو پتا تھا کہ جان کا تو خطرہ نہیں ہے اور ہر حال میں کامیابی ہی کامیابی ہے, تو یہ سارے کے سارے آگے کہ ہم بھی چلیں گے. تو منافق دراصل حق پرست نہیں ہوتا, وہ تو کامیابی کی پرستش کرنے والا ہوتا ہے, چڑھتے سورج کا پجاری. جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں آتا ہے, اور جہاں قربانی کی بات آتی ہے صاف پیٹ موڑ کے چلا جاتا ہے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذلکم قال اللہ من قبل. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو. بات حسد کی نہیں, بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا, انقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس میں اشارہ ہے جنگ تبوک کی طرف, کہ وہ رومن لیجنری سے اب جنگ کرنی ہوگی. ان کی تو بڑی ٹرینڈ اور اسٹینڈنگ آرمیز تھی, تو اگر تمہیں اتنا ہی افسوس ہے کہ تم نے بڑی غلطی کی اور تم عمرے کے لیے نہیں نکلے, تو اگلا موقع آ جائے گا, ایک اور اپرچونٹی آ جائے گی, تو تم وہاں پھر اپنے عمل سے ثابت کر دینا کہ تم اسلام کے ساتھ مخلص ہو, تو اللہ تعالیٰ تم کو اچھا اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے, یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی, ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ فرماتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے, تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے, اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل, یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ پہنچنے نہ دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم ان کو پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا, تو یعنی کیا ہوتا کہ حدیبیہ کے موقع پر جنگ روکی نہ جاتی. روکی اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا کام تمام نہیں کروایا, بلکہ ابھی ان لوگوں کو اور چانس دیا گیا مکے والوں کو کہ اب بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید, عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جیسے بڑے بڑے جنرلز ہیں جو کہ مسلمان ہوئے اور آگے چل کے انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, وہ مومن اگر الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت عذاب دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا, وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے, اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جس کو تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا, وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو بہت پسند ہیں. سجدوں کا اثر چہرے پر, ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا تو یہاں پیشانی کے اوپر نشان ہی پڑ جاتا ہے, اس کی بات نہیں کی جا رہی, بلکہ مراد ہے کہ جو عبادت گزار انسان ہوتا ہے جو متقی انسان ہوتا ہے اس کو اپنے منہ سے کہنا نہیں پڑتا کہ میں نیک ہوں، میں متقی ہوں۔ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے بڑا نیک۔ عاجزی ہوتی ہے، ان کی شکل پر ایک خاص تاثر ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ وہ جن کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو ایسی کچھ ان کے اوپر کوئی چیز ایسی موجود ہوتی ہے کہ واقعی دل ان کی طرف کھچتا ہے، ان پہ ایمان کا نور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار اس کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ دیکھیں کہاں تو کوہ صفا کا وقت تھا کہ کوہ صفا پہ جب آپ نے چڑھ کر آواز لگائی تھی، صدا لگائی تھی، اسلام کی دعوت لوگوں کو دی تھی، تو ابو لہب نے کہا تھا تبلک الہذا جماعتنا، کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ، تو اس لیے ہمیں جمع کرتا ہے۔ کہاں وہ بے عزتی، کہاں وہ تنہائی، اور کہاں یہ کہ حجت الوداع کے موقع پر 1,25,000 کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع۔ بغیر محنت کے نہیں ہوا، بغیر قربانی کے نہیں ہوا۔ یہ انقلاب کب آیا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہایا، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ نے اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھائیں۔ حضرت حمزہ کو جب آپ نے دیکھا تھا رضی اللہ عنہ کو جنگ احد کے بعد، کہ کس طرح ان کی لاش کا مسئلہ ہوا ہوا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو اتنی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے، کئی رشتے تھے آپ کے ان سے۔ تو جب آپ نے اپنے دل پر اور اپنے جسم پر اتنا کچھ اٹھایا ہے، تو بتائیں میں اور آپ گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور ہم دعوے کرتے رہیں گے اور ہم نعتیں پڑھتے رہیں گے تو دین نافذ ہو جائے گا؟ میں اپنا روٹین کرتی رہوں، آپ اپنا روٹین کرتی رہیں، میں کھانے پکاؤں اپنے بچوں کو دیکھوں اور آپ اپنے بچوں کو دیکھوں اور کھانے پکائیں اور بس، اور ہمارے ہسبینڈز اور ہمارے مرد جو ہیں وہ نوکریوں پہ چڑھے رہیں اور کمائیاں کرتے رہیں، اور ہمارے گھروں کی رونق اور ہماری محفلوں کے اندر جو ہیں وہ ہنسی مذاق ہوتے رہیں، اور دین نافذ ہو جائے گا؟ کبھی اسلام پہ باہر نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ یہ جو اسلام کی کھیتی کا یہاں ذکر کیا، ایک ایک پودا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، ایک ایک انسان پر آپ نے محنت کی تھی، تب کہیں جا کے وہ اتنی عظیم شخصیات بنے۔ عمر خطاب کو عمر فاروق کس نے بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ تو وہ ایک عمر رہ جاتے، کوئی جانتا بھی نہ ان کو۔ اتنی عظمت کہاں سے ملی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے سے۔ آپ نے محنت کی۔ لوگ تو ایک ایک دو دو ہیروز کو دیکھتے ہیں اپنی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ تو گل و گلزار ہے ہیروز سے، پورا کھیت لگا دے، ایک دو پودے نہیں، ایک دو درخت نہیں، ڈھیروں ڈھیر۔ آکسس سے اٹلانٹک اسلامی حکومت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ان کو دیکھا، ان کی تربیت کی، پھر وہ پوری کھیتی بن گئی اور آپ کا دل خوش ہو گیا ان کو دیکھ کر، اور کفار کی جلن میں اضافہ ہوا۔ تو آج ہمیں بھی تو کوشش کرنی ہے، کم از کم اور کسی کو نہیں تو اپنے آپ کو ہم سنوار لیں۔ ہر انسان اللہ کا باغ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ نکھرے، نکھار آئے۔ ایک اپنی زندگی اور اپنے ساتھ ایک اور زندگی، بس اتنا ٹارگٹ کہ مجھے خود کو ٹھیک کر کے کسی ایک کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے، کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں کی دولت سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اور ان کے ہاں سرخ اونٹ جو ہوتا تھا، اس طرح جیسے ہمارے ہاں بہت فینسی گاڑی ہوتی ہے نا، تو کوئی یوں کہے کہ 100 مرسیڈیز سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اتنی قیمتی چیز کسی ایک کو ہدایت کی طرف دعوت دے دینا اور آپ کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے، تو تمنا اٹھے گی دل میں تو عمل بھی کریں گے نا۔ جب تمنا ہی نہیں ہوگی، ہماری پرائیورٹی کی لسٹ میں یہ چیز ہوگی ہی نہیں، تو پھر ہم کوشش بھی نہیں کریں گے۔ سورت الحجرات مدینی سورت ہے۔ حجرات کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ کوارٹرز، رہنے کے کمرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ پیش قدمی سے کیا مراد؟ آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارے آگے آگے چل رہے ہیں تو ہم سے کہا گیا کہ تم ان سے آگے مت نکل جاؤ۔ جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں بذات خود موجود تھے، صحابہ آپ سے آگے نہیں نکلتے تھے، کھانا کھانے میں پہل نہیں کرتے تھے، آپ جب محفل میں موجود ہوتے تھے وہ بولنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ کام تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن ایک معیار تو جو صحابہ کے لیے بھی تھا وہ آج ہمارے لیے بھی اسی طرح ایپلیکیبل ہے، اور وہ یہ ہے نیکی کا معیار جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ کافی ہے، اس سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی بننے کی کوشش مت کرو۔ رسول کی مخالفت میں نیکی مت کرنا کہ رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا تم نے اور تم نے کوئی نیکی کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ کس قدر محرومی اور بدقسمتی انسان کی کہ نیکی بھی کی تو رسول کی مخالفت میں جو قبول بھی نہ ہوئی۔ آج کوئی جا کر کھڑا ہو جائے میدان عرفات میں تو اس کا حج تو نہیں ہو جائے گا، یا حج والے دن نو ذی الحج کو وہ مغرب کی نماز پڑھنے لگ جائے میدان عرفات میں، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عام دنوں میں مغرب کی نماز وقت پر پڑھنے کی انتہائی فضیلت ہے، نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن عرفات کے میدان میں تو ایک شخص نظر نہیں آتا جو کہ مغرب کی نماز پڑھتا ہو۔ قرآن میں تو نہیں لکھا، کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو وہ کوئی نیکی شمار نہیں ہوگی، معصیت اور نافرمانی اللہ کے رسول کی ہو جائے گی، ثواب تو دور کی بات، الٹا گناہگار ہوگا، آپ لاکھوں کے مجمع میں ایک کو بھی نہیں دیکھیں گے جو وہاں نماز پڑھتا ہو۔ تو یہ معیار ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا، ان سے بڑھ کے تم متقی ہو نہیں سکتے، تم کوئی نیو ہائٹس نہیں بنا سکتے نیکی کی، الٹیمیٹ تو وہ بنا گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام مکمل ہو گیا، پرفیکٹ ہو گیا، نہ ایڈیشن ہو سکتا ہے اس میں نہ سبٹریکشن۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ مراد کیا ہے؟ کیا مخالفت کی بات نہیں کی جا رہی کہ تم نبی کی بات کی مخالفت مت کرو؟ مخالفت تو بہت دور کی بات، نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے، رسول کی رائے پر اپنی رائے بھی مت پیش کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو اور ہمارے سامنے کوئی حدیث آ جائے، کیا کرنا ہے؟ اپنی آواز کو بند کر لینا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی، اب بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یعنی یہاں بتایا گیا کہ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے داماد ہیں، کسی کے سسر ہیں، کسی کے آپ شوہر ہیں، تو عام شوہر کے سامنے تو بیوی ہو سکتا ہے خاص انداز میں بات کر لے، لیکن ازواج کے لیے کیا تھا کہ صرف شوہر نہیں بلکہ رسول بھی ہیں، ان کی رسول والی حیثیت مقدم رہنی چاہیے۔ داماد بھی ہیں لیکن جن کے داماد ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ رسول والی حیثیت مقدم رکھنی ہے۔ کوئی اس طرح بات نہ کرے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لی جاتی ہے۔ تو فرینک مت ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب مت کر لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ اور اس پہ کیا فرمایا؟ انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہو سکتا ہے ہفت ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ نافرمانی دور کی بات، اس معمولی سی غیر شعوری بے ادبی پر بھی کہا جا رہا ہے کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری ساری عبادات ختم ہو جائیں گی، سب نیکیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، اعمال ہفت ہو جائیں گے۔ تو ایسے بات مت کرنا اللہ کے رسول سے جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اس سورہ حجرات کی آیت کو آپ سامنے رکھیے اور ذرا سا آپ ان نعتوں کے بارے میں غور کیجئے جو سننے میں آتی ہیں۔ ایک جگہ میں کہیں گئی، انہوں نے درس کے لیے بلایا، اس سے پہلے وہ کچھ خواتین وہاں نعت پڑھ رہی تھیں، اور اس طرح وہ نعت پڑھ رہی تھیں کہ یقین کریں کہ میرا تو دل کانپ گیا کہ اللہ اللہ ان پہ رحم فرما۔ وہ نعت کچھ اس طرح سے تھی، پوری یاد بھی نہیں ہے، وہ کہتی وہ پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار، ایسا انداز تھا بات کرنے کا، کوئی عزت کوئی ادب اس کے اندر نہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کبھی اس طرح بات کرتے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا وہ ایک اور کوئی نعت تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ راج دلارا آوت ہے, اور جیسے کوئی گھر کا دولہا وولہا نہیں ہے لڑکا, اپنا ہی بھانجا بھتیجا دولہا بن کر آ رہا ہے تو راج دلارا کہہ رہے ہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے وہ راج دلارا آ رہا ہے؟ نعوذ باللہ. کس قدر فرینکنس ہے, یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اور اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں بہت اجر ملے گا, یہ نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے پچھلی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ سب ملیا میٹ کر کے ختم کر دے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پس رکھتے ہیں, در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اب یہاں ذکر ہے بدوؤں کا, لا علم قسم کے لوگوں کا, کہ وہ آتے تھے گاؤں وغیرہ سے, تربیت نہیں تھی, علم نہیں تھا, پراپر ایٹیکیٹس مینرز ان کو آتے نہیں تھے, جاہل تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے زور زور سے پکارتے تھے کہ یا محمد اخرج الینا, اے محمد ہمارے سامنے آؤ. اور کبھی آپ ذرا ان محفلوں پر غور کیا کیجئے جہاں بقول ان کے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, اور وہاں آوازوں کا بلند ہونا, اور وہاں عورتوں کے حال حلیے, اور پھر وہ محبت کے دعوے. ذرا ان کو میچ کرنے کی تو کبھی آپ کوشش کریں ان آیات کے ساتھ, اور پلیز ان کی فکر کیجئے, اصلاح کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. کنڈیم کر کے چھوڑ نہیں دینا, یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں, صرف لا علمی کی وجہ سے ہے, کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا. اگر ریپرکشنز کا پتہ چل جائے, اپنے عمل کا انجام پتہ چل جائے, تو ہو سکتا ہے کہ عمل میں بہتری بھی ہو جائے. واللہ غفور الرحیم, اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یعنی یہ کوشش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ ہر سنی سنائی بات پر اقدام کرنے مت کھڑے ہو جانا, کوئی اقدام کرنے سے پہلے تحقیق کر لو. ہر سنی سنائی بات پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے, نہ اس کو آگے پھیلانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. اسکینڈلز بنتے ہیں, رومرز پھیلتی ہیں, افواہیں ہوتی ہیں, بے چینی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں, اس سے روکا گیا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی, اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا, اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راسرو ہیں, اور اللہ علیم و حکیم ہے. یہاں پر صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو ایمان کی لذت اور حلاوت چاہیے ہو, ایمان کی مٹھاس چاہیے ہو, تو وہ یہ کرے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو سب سے زیادہ پیارا ہو جائے, صرف اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت کرے, اور دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناگوار جانے, یعنی کہ اللہ نے اس کو بچا لیا کفر سے, دوبارہ کفر کی طرف پلٹنا اتنا ناگوار ہو اس کو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. جس نے یہ تین کام کر لیے اس کا ایمان ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہاں ذکر آیا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اصلاح کا کام کرتے رہو, دو لوگوں کو اگر لڑتا دیکھو تو انڈیفرنٹ مت ہونا, بے نیاز مت رہنا, یہ مت کہنا کہ بھئی یہ ہمارا معاملہ تو نہیں ہے, ہم کسی کے معاملے میں کیوں بولیں, بھئی لڑتے ہیں تو لڑیں. نہیں, یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا, اس کو چاہیے کہ اصلاح کی کوشش کرے. وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کرو, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ, مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کر دو اور اللہ سے ڈرو، اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جب خاموش تماشائی پر نہ پسندیدہ نہیں تو جلتی پر تیل ڈالنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی تھی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے یہ کہ زکات دیتا رہوں گا، تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ تو خیر خواہی تو کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی آپس میں دل خراب کرنے والی چیزوں سے بچنے کو کہا جا رہا ہے کہ دوسرے کا مذاق مت اڑانا، اشارے کرنا یا نقل اتارنا۔ اچھا، بچے یہ کام بہت کرتے ہیں، اسکولوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو دور کر دیتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں ان کی، اس کو آج کل ہم بلی کرنا کہتے ہیں۔ اور یہ بلی کرنا ایسی چیز ہوتی ہے جس بچے کا مذاق اڑتا ہے اسکول کے اندر، اس پر ہمیشہ کے لیے ایموشنل سکارز رہ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ اس کو رہ جاتا ہے۔ تو ہم بہت محتاط رہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ ان کا مذاق تو نہیں اڑا اسکول کے اندر، کہیں ہمارا بچہ مذاق اڑا تو نہیں رہا۔ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے، اور جب بچوں کے لیے اتنا نقصان دہ ہے تو بڑوں کے لیے کتنا ہوتا ہوگا۔ بالکل اجازت نہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے۔ عورتوں کا اسپیشلی ذکر الگ کیا گیا، اس لیے کہ عورتوں میں پیٹھ پیچھے بات کرنے کی اور دوسروں کو ڈسکس کرنے کی ٹینڈنسی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ولا تلمزو انفسکم، آپس میں دوسرے پتان مت کرو۔ ولا تنابزو بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کرو۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اب لمس کا مطلب ہوتا ہے تانا دینا، عیب چننا، یا کسی کی برائیاں دیکھنا، یا طنز کرنا کسی کے اوپر، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کو کہہ دیا گیا کہ ایسے کام مت کرنا کہ کسی کا دل دکھے، اپنی زبان سے لوگوں کے دل مت توڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ خیال تو دیکھیے دماغ میں آتا ہی ہے، لیکن بعض خیال ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر جب عمل شروع کر دیتا ہے انسان تو پھر گناہ گار ہو جاتا ہے اور تعلقات بھی بگڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں بیٹھی ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، آپ اٹھ کر باہر گئیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بھابھی ہیں یا نند ہیں، آپ کی ساس ہیں، سب بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی باتیں چل رہی ہیں، آپ وہاں سے گزری دوبارہ، اتنے میں فوراً چپ ہو گئے، تو کیا خیال آتا ہے کہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں گے، آ جاتی ہے نا بدگمانی۔ یا یہ ہے کہ ساس ہیں، اب وہ ایک بہو کی تعریف کر رہی ہیں، فوراً دوسری بہو کے دل میں خیال آیا میری برائی کر رہی ہیں۔ کسی کی تعریف کو اپنی برائی سمجھ لینا، اب تعلقات میں بگاڑ آ گیا، کھچاؤ آ گیا، بدگمانی آ گئی۔ ایک دفعہ بدگمانی کسی کی طرف سے آ جائے تو ہر سیدھی بات بھی اس کی الٹی لگنے لگتی ہے، تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ اور گمان کو سب سے جھوٹی بات کہا گیا ہے، اکذب الحدیث کہا گیا ہے، سب سے جھوٹی بات گمان ہوتی ہے، گمان نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتا چلے تو 70 تعویلات کرو، 70 ایکسکیوزز ڈھونڈو کہ یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی۔ فوراً سب سے بری چیز تک مت پہنچ جاؤ کہ یہ میرے ہی خلاف کچھ کام کر رہے ہیں۔ ولا تجسسو، تجسس مت کرو، دوسروں کی برائیوں کی ٹوہ میں مت رہو۔ ٹیلی فون چھپ چھپ کے سن لینا، کسی کا خط پڑھ لینا، یا خاندانوں کے بارے میں کھوج کریت کرنا، بیٹیوں سے پوچھنا کہ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، نند کب اٹھتی ہیں اور کہاں جاتی ہے، اور ساس کیا کرتی ہیں اور سسر کیا کرتے ہیں، اور تعلقات آپس میں کیسے ہیں، یہ ٹوہ لینا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، اے لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان ابھی نہیں اترا، مسلمان بندوں کو ستانے سے، ان کو آر دلانے اور شرمندہ کرنے سے، اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، جو مسلمان بھائی کے چھپے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے اس کو ضرور رسوا کرے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی ہوں۔ تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے کسی کا چھپا ہوا عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا، تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا. عیب کا اشتہار دینا تو دور کی بات, پتہ بھی چل جائے تو انسان اس کو چھپا لے. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحبو, کیا تم پسند کرتے ہو, احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. کوئی تم میں سے پسند کرتا ہے یہ بات کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم, اللہ بڑی توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. غیبت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اس کو ناگوار ہو. عرض کیا گیا, اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں, یعنی وہ صحیح ہو تو. فرمایا, اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو نے اس کی غیبت کی, اور اگر اسے موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا. اتنی بڑی بات ہو گئی, بہتان تک چیز پہنچ گئی. بہتان کے بارے میں آتا ہے, اگر کسی نے کسی پر بہتان لگایا اس کی 70 برس کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے بہتان. ایک اور حدیث میں آتا ہے, اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو, یعنی کسی کی غیبت ہوتے دیکھ رہے ہیں اور ڈیفینڈ نہیں کرتے اس کو, تو اللہ بھی اس کی حمایت ایسے مواقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو, تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. تو بہت محتاط ہونا چاہیے. غیبت جو ہے وہ زنا سے اشد تر ہے, زنا سے زیادہ سخت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ انسان زنا شروع کر دے. ایسی بات ہے کہ کسی زہریلے سانپ کا مقابلہ کر کے بتایا جائے کہ یہ زہریلا سانپ اس زہریلے سانپ سے زیادہ زہریلا ہے. تو اتنی بری چیز اور اتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم کتنی ہی باتوں کو غیبت سمجھتے بھی نہیں. بہترین چیز یہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے, اس میں کچھ نہ کچھ پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے ڈسکشن جب ہم شروع کرتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز, ایوریج مائنڈز ڈسکس ایونٹس, اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل. چھوٹے چھوٹے جو ذہن ہوتے ہیں نا, بس وہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اور وہ ایسا اور وہ ویسا, اور کتنا کچھ ہم غیبت کر کے اور اپنی نیکیاں کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ موضوع آپ کے علم میں ہوگا ہی کہ بہت وسیع موضوع ہے. اس پر کیسٹس اویلیبل ہیں پرامن معاشرہ کے نام سے, تو اگر ہو سکے تو آپ ان کو سن کر دیکھیے. یا ایوہ الناس, اے لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. مسلم میں حدیث ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ کفر ہیں, نسب میں تانا, کسی کو یہ کہنا کہ یہ گھٹیا خاندان سے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بہوؤں کو تانا دیا جاتا ہے کہ ان کا کیا گھٹیا خاندان ہے, کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہیں. اب بعض دفعہ بہوئیں اپنے سسرال کو گھٹیا سمجھتی ہیں, کہتی ہیں اتنا گھٹیا خاندان, اتنے گھٹیا یہ لوگ ہیں. اس کو کفر کہا گیا ہے, نسب میں تانا دینے کو, بہت بری چیز ہے. تو نسب میں تانا یہ کفر ہے, اور میت پر نوحہ کرنا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شکر اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا. لوگو, تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں, ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے, دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے. ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں, اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. تو اپنی اوقات کو ہم جب یاد رکھیں گے تو فخر نہیں کر سکتے کہ ہم بہت خاندانی یا ہم بہت اعلی. قالت الاعراب آمنا, یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ یعنی ایک وقت آ جائے گا سب کے بدلے دے دیے جائیں گے، تو جب تک زندگی کی مہلت ہمارے پاس ہے ہم بہترین اعمال جمع کریں اور اپنی زبان کو بہترین چیزوں کے اندر لگائیں۔ سورت قاف مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ جب مرنے کا احساس نکل جاتا ہے ذہنوں پر سے تو انسان غیر محتاط ہو جاتا ہے، عمل میں بھی اور زبان کے استعمال میں بھی۔ تو موت کو یاد رکھنا یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے انسان کی۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، حالانکہ زمین ان کے جسم سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آ گیا اسی وقت اس کو صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں؟ اب دیکھیں انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی کائنات کو بھی دیکھتا ہے، تو ایک الجھن کیا پیدا ہوتی ہے؟ الجھن یہ ہوتی ہے کہ عقلی دلائل تو بہت مضبوط ہیں، سالڈ گراؤنڈ، سالڈ آرگیومنٹ ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، لیکن چونکہ بدلنا مشکل لگتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کیا کریں، ریجیکٹ کریں تو مشکل، ریجیکٹ نہ کریں تو مشکل، تو بس ایک الجھن میں پھر پڑ کے رہ جاتے ہیں۔ اس کا سمپل علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات مان لے، تمام الجھنیں حل ہو جائیں گی۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوشنما منظر نباتات اگا دیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا اور اسے باغ اور فصل کے غلے اور بلند اور بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں۔ کذالک الخروج، یعنی مردوں کا نکلنا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرسد اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگے جان سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ دو سیکٹریز ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک چوکس نگران موجود نہ ہو۔ ابھی سورہ حجرات ہم نے پڑھی اور زبان کی حفاظت کے بارے میں وہاں ہم نے بات کی۔ ایک لفظ جو نکلتا ہے ہمارے منہ سے لکھ لیا جاتا ہے۔ ہمارا اعمال نامہ ہماری اپنی آٹو بایوگرافی ہے جو ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو انسان بہت محتاط ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے قیامت کے دن، کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو یہ جان لے کہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے کہ تو بھاگتا تھا۔ کب تک بولیں گے، یہ زبان کب تک بولے گی بتائیے، ایک دن تو اس کو خاموش ہونا ہی ہے۔ تو انسان زندگی کی لذتوں کو کرکرا کرنے والی چیز موت، اس کو یاد رکھے، کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھے تاکہ عمل انسان کا درست رہے۔ تو یہ چھوٹی قیامت تو آ گئی، اب بڑی قیامت، وہ نفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا گیا، اب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ نکلنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا، اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جب مریں تو پھر ہم ایسی حالت میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. کھول کھول کر قرآن نے آپ دیکھیں کتنی تفصیل سے ہمیں سب باتیں بتا دی تاکہ ہم برے انجام سے بچ جائیں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی، کیا اور کچھ ہے؟ کہ اور لا دو، اور ڈال دو میرے اندر جتنے بھی ہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور جو رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. کہا جائے گا، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا. اللہ میں ان میں شامل کرے. وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکیں؟ اس تاریخ میں عبرت کا سامان ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. تو کیا نتیجہ ہوگا توجہ سے بات کو سننے کا؟ پتہ چلے گا کہ دنیا کی نعمتوں میں مست نہیں ہو جانا، کچھ بھی ہمارے پاس آج ہے، بہرحال جانا ہمیں اپنی قبروں کے اندر ہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا. رخصتی کا وقت، دنیا سے جانے کا وقت، اور پھر قبر سے اٹھنے کا وقت، بالکل جیسے ٹرانزٹ لاؤنج میں پیسنجر تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کان اناؤنسمنٹ پر لگے ہوتے ہیں، اور جیسے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے ڈپارچر ہو گیا. تو ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہیں، کیا دل لگانا یہاں پر یہاں کی چیزوں سے، سب کچھ ایک دن چھوڑ کے تو جانا ہی ہے. یوم یسمعون الصیحت بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن سب لوگ چنگھاڑ کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. دعا کریں اللہ ہم جب نکلیں ہم اچھی حالت میں نکلیں. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہم ماں کے پیٹ سے زمین کی پیٹھ پر آ گئے ہیں، اسی طرح زمین کی پیٹھ سے ایک دن زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے، اور جب وہاں سے نکلیں گے تو دعا کریں کہ ہمارا نکلنا خوشی کے ساتھ ہو. نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور تمہارا کام ان پر جبرن بات منوانا نہیں ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس اس قرآن کے ذریعے سے آپ ہر اس شخص کو نصیحت کر دیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ تو خوف زدہ کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا مقصد ہے، تاکہ اپنے انجام کو، اپنی قبروں کو ہم یاد رکھ سکیں۔
دنیا کے
سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔